الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. محبت سے تمام حضرات آواز بلند پڑھ لیں، اور خاص نیت جو ہے اہتمام اکرام و انتظام کے ساتھ اس درود پاک کی حضور سیدنا مقدوم سنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ نظر کی نیت سے، اور خصوصاً سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی نیت سے بہت محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. أنت لما ولدت أشرقت الأرض ضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد احترق. ليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل. وأبيض استسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم عنده من نعمة وفضائل. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، آج کی تقریب سعید حضور سیدی و سندی و آقائی و مولائی مقدوم عالم مقدوم دین و ملت حضور سیدنا مقدوم اشرف جہانی سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ ونبر اللہ بریحا کہ مبارک و مقدس نسبت عرص پاک کے ساتھ منسوب ہے، اور ہمارے محترم بھائی دوست جناب محمد یونس اشرفی تم بھی قبلہ مدرسۃ الحورانی کے دولت خانے پر ایک دفعہ پھر ہمیں سال کے شرے پر حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے بڑے سال ثواب کی محفل یعنی عرس پاک کی محفل نصیب ہو رہی ہے. اس سے پہلے آپ میں ہمارے بھائی قبلہ محمد الیاس تم بھی صاحب زیدہ عمرہ و زیدہ شرفہ کہ دولت قدے پر غالباً گزشتہ ہفتہ تھا یا گزشتہ ہفتے ہی کی بات ہے, اس میں بھی وہ تقریب بھی حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اور حضور شیخ المشائخ سیدنا قاری مسلم الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور پھر ہمارے ایاز بھائی کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے اسحان ثواب کے حوالے سے تھی, اور اس میں بھی چند باتیں جو میں نے پیش کی اس کا اکثر حصہ حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی دقیق لطیف انتہائی علمی اور جامع فرمودات اور آپ کی ارشادات آپ کے مشاہدات اور آپ کے ادراکات کا مجموعہ لطائف شرفیہ شریف سے میں نے چند نکات روح اور نفس کی حقیقت اور روح کے تصرفات اور روح اور جسم کے مختلف ہونے پر چند دقیق اور مشکل لیکن ان بزرگان دین نے اسے بڑا سہل اور آسان کیا انسان کے تعلق کے حوالے سے وہ بحث ہم نے گزشتہ درس میں پیش کی ہے. حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ آپ کا نام نامی 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 اور اسم گرامی اشرف ہے, لقب مبارک آپ کا جہانگیر ہے آپ کے مشائخ کے جانب سے. محبوب یزدان کے نام سے بھی آپ حلقہ اولیاء کے اندر بہت ہی زیادہ معروف ہیں اور یہ آپ کا مبارک لقب موجود ہے. سمنان کی مقدس سرزمین جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی ولادت مسعود ایران کے علاقے سمنان میں ہوئی اور تاریخ کے تسلسل کے ساتھ سلسلہ اشرفیہ کے مشائخ اور دیگر ائمہ تاریخ جو اولیاء کی تاریخ پر بحث کرتے ہیں اس میں نقد و جرح کرتے ہیں اس کی تنقید کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں, انہوں نے ذکر کیا کہ 688 ہجری آپ کی ولادت مسعود ہے, ولادت پاک آپ کی 688 ہجری میں ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 561 ہجری سیدنا غوث اعظم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہے. تو 561 ہجری سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا ہے اور حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ولادت مبارکہ 688 ہجری ہے. تو یہ بالکل قریب دور اس طرح صاحب کو یاد دلا رہے ہیں کہ تقریباً 117 برس کا یہ فاصلہ ہے اور یقیناً 117 برس ایسا وقت ہے کہ جس میں حضور سیدی غوث اعظم قدس سر العزیز کی بارگاہ سے براہ راست استفادہ کرنے والے اور ان کی بارگاہ سے براہ راست استفادہ کرنے والے وہ حضرات وہاں پر موجود تھے اور ان کا ایک بڑا وسیع عریض حلقہ دنیا کے دیگر مقامات پر اور دیگر علاقوں میں موجود تھا, بالخصوص حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی جن کے خلیفہ اور مرید حضرت باہدم زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ اور مرید حضرت ابن عالم جو آپ کے ساتھ جل وغیرہ ہیں آپ کے پوتے وہ ہیں, اس راستے سے بھی حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے استفادہ چشت حاصل کیا ہے اور سلسلہ سہروردیہ کی نسبت آپ نے بعد سے حاصل فرمائی ہے. حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے والد گرامی حضور سیدی سلطان سید ابراہیم نور اللہ برکاتہ کی ذات گرامی حلقہ جہانگیر اور جاگیر کے اندر پوشیدہ رہی ہیں. آپ سمنان کے سلطنت کے سلطان تھے اور آپ کی اہلیہ محترمہ اور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی والدہ ماجدہ طیبہ سیدہ خدیجہ بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جیسی ذات تولد ہوئی ہے, آپ نے اپنا پورا ارشاد کے بارے نگرانی نے تقریباً سمنان کی ریاست پر ریاست کرتے ہوئے گزارا, لیکن باقاعدہ وہ تسلسل جو غوثی اور سینہ غوثِ اعظم قدس اللہ عزیز کا فیض تھا جو آپ کی پشت انور کے اندر موجود تھا، اور اسی کی کرامت اور اسی کا اظہار آپ کے لخت دیگر حضور سیدنا اشرف جہانگیر سمرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس بزرگ و برتر خاندان کے اندر جہاں پر ظاہری عرضی زمینوں پر غلبہ عطا فرمایا، وہیں پر آپ کے شہزادے کے ذریعے دل کی زمین پر بھی تسلط آپ کو عطا فرمایا۔ تو ظاہری سلطنت بھی اس خاندان کے اندر ہے اور باطن سلطنت بھی اس مقدس و متبرک خاندان کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں سلطنتیں کے اندر جمع فرمائی، یہ بہت کم اولیاء کی شانیں ہیں، اور دربار اولیاء کے اندر اور اولیاء کی جماعت کے اندر ایسے بہت کم اولیاء پائے جاتے ہیں جن کو یہ دونوں مجموعہ بیک وقت ملا ہو۔ جس طرح کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مال و ملکیت کے اندر آپ کا توتی بولتا تھا، تو روحانیت کے اندر بھی آپ کے اندر علم و ملکہ تھا، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ وہی بیس اور سب کے ساتھ آتا ہے اور پوری سمنان کی سلطنت جو ہے وہ اولاد غوث اعظم کے زیر نبو ہے، اور پھر باطنی تصرفات کے لیے کہ اب یہ ظاہری سلطنت کو چھوڑ کر اور دنیاوی ظاہری سلطنتوں کو چلانے کے لیے اور اصل تعلیم مرتفعی اور فیضان غوث اعظم جو باطنی سلطنت ہے اس میں آپ کو نیابت اور وزارت کا مرتبہ عطا کیا گیا ہے۔ حضرت مقدم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو بارگاہ الہی کے اندر سے پہلے ہی منتخب شدہ ہوتی ہیں۔ آپ کی ولادت اور ولادت کے بعد بچپن ہی سے آپ کی طبیعت کے اندر وہ رقت و ذوق و جذب کی کیفیت، علم دین کے ساتھ حصول اور اللہ کے محبوبوں کی خدمت میں بیٹھنا اور عارفان دین اور سالکان طریقت کی خدمت میں اور ان کے ساتھ شغف رکھنا یہ آپ کا بچپن سے مشغلہ تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بچپن ہی سے آپ کے شرع صدر کا صدر فرمایا اور آپ کے سینے مبارکہ کو علم دین کے لیے ایسا کشادہ فرمایا کہ صرف 7 سال کی عمر کی آپ نے حفظ قرآن فرمایا ہے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن فرمایا اور 14 سال کی عمر میں مکمل جو اس وقت ایک تفسیر علم اور کتاب و سنت پر گہری نظر رکھنے کے وہ تمام علوم جس کا انتخاب کیا گیا، چاہے وہ تفاسیر میں ہو، حدیث میں ہو، فقہ میں ہو، تصوف میں ہو، فلسفے میں ہو، منطق میں ہو، صرف 14 سال کی عمر تھی اور آپ علوم دینیہ کی تمام تر درسی کتابوں میں آپ ممتاز ہیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے حفظ فرمایا اور 14 سال کی عمر میں آپ بہترین عالم بنے، اور 14 سال کی عمر میں علم حاصل کرنے کے ساتھ آپ کا مجرا اسی دوران چل رہا تھا کہ آپ کی عمر شریف 15 سال کی ہوتی ہے، تو والد بزرگوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ اس دار خانے میں رحمت فرماتے ہیں اور آیات سلطنت اور وزراء اور قریبی محبین کے اسرار پر حضرت سیدنا اشرف جہانگیر سمرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عنہ کو سمران کی سلطنت پر لایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی طبیعت اور آپ کی طبیعت کے تقاضے ہر کس کی سلطنت کی طرف نہیں تھے، لیکن بتایا جا رہا تھا کہ جب یہ باطن کی طرف آئے اور صحراؤں کی طرف گئے اور انہوں نے خلوت کی زندگی گزاری تو صرف وہیں پر عدل و انصاف کے ساتھ تمام چیزوں کو پورا نہ کیا، بلکہ جب ان کے ہاتھ کے باب اقتدار ظاہری بھی تھا اس وقت بھی آپ کی عدل و انصاف کا توتی بولتا رہا۔ یہ پوری تفصیل ہے اور آپ کے فیصلے آپ کے معاملات کے حوالے سے گویا کہ صوفیہ نے درج کیا ہے۔ تو آپ نے 15 سال کی عمر میں سلطنت سمنان جو آج ایران کے اندر ایک بڑا اہم درجہ رکھتا ہے اس وقت اس کی بڑی اہمیت تھی، اور ایران کے قریب کے علاقے حمدان، شیراز، سمنان اور توس جس کو مشرق کہا جاتا ہے، یہ علاقے یہ حضرات صوفیہ اکرام کے مراکز ہیں، نیشاپور یہ حضرات صوفیہ اکرام کے مراکز ہیں، اور اس کے بعد پھر عراق کے علاقے اور عراق کے علاقے سے جس طرح سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود عراق کے علاقے کے ایران کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ہیں آپ عربی نسل ہیں، سادات ہیں، عمر اسلام اسلام کی اولاد، لیکن واقعہ کربلا کے بعد ایک پوری تحریک سادات کے خلاف چلائی گئی ہے، تو اس وقت سادات مکرم مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہجرت کی ہے۔ یہ آپ کو جو ترمیز میں سادات نظر آتے ہیں، بخارا میں سادات نظر آتے ہیں، گیلان و گیلان میں سادات نظر آتے ہیں، حمدان نظر آتے ہیں اور مشرق اندر نظر آتے ہیں، تو یہ سادات جو عرب کو چھوڑ کر آئے ہیں، عجب تو ان کا گھر نہیں ہے، عجب تو ان کا علاقہ نہیں ہے، یہ تو حضور کی اولاد ہے، حضور کی اولاد ہونے کے حوالے سے یہ تو عربی ہے، لیکن بعد ایک تعصب جو حضور علیہ السلام کی اولاد پاک کے حوالے سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد
کیا گیا اور بالخصوص بنو عباس نے بالخصوص جو ہے اپنے دور میں بنو امیہ نے اور بنو عباس کے بعض افراد نے خاص طور پر ہاشمی حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پر قتل اور جب جب شروع کیا تو یہ حضرات مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے کچھ ہجرت کی ہے. اکثر لوگ نکل آئے حمدان کی طرف، نشاپور کی طرف، ماوراء النہر کا جو علاقہ کہلاتا ہے ان علاقوں کی طرف آئے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اب تعلق جوڑ سکتے ہیں کہ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایران میں کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ وہی صحابہ اور داد نے ہجرت کیا ہے تو ہجرت کر کے ماوراء النہر ان علاقوں کے اندر جل بگر ہوئے ہیں. اس لیے کسی نے خوب کہا کہ کوئی سید صاحب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو کسی نے کہا کہ جی حج کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے کہا جی عمرے جا رہے ہیں، کسی نے کہا جی مکہ شریف جا رہے ہیں، کسی نے کہا جی مدینہ شریف جا رہے ہیں، اور کسی عاشق نے کہا اچھا اپنے وطن جا رہے ہیں. یعنی ایک سید صاحب عمرے کے لیے جا رہے تھے یا حج کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے کہا جی حج پر جا رہے ہیں، کسی نے کہا جی آپ امرتسر میں جا رہے ہیں، کسی نے کہا جی مکہ شریف جا رہے ہیں، کسی نے کہا جی مدینہ شریف جا رہے ہیں، اور کسی اکل اکل نے کہا اچھا آپ اپنے وطن جا رہے ہیں، اپنے گاؤں جا رہے ہیں، اپنے دیش جا رہے ہیں. تو سادات کا اصل تھے چاہے وہ جو بھی زبانیں بولے کسی بھی علاقے کے اندر ہو، وہ تو آ گئے اور وہاں ہر بس گئے ہیں. کوئی پشتو بولنے لگے تو کوئی سندھی بولنے لگے تو کوئی پنجابی زبان بولنے لگے، کوئی فارسی بولنے لگے، دیگر زبانیں بولنے لگے، لیکن اصل یہ ان کی زبان نہیں تھی، یہ تو رہنے کے حوالے سے، رہنے کے حوالے سے اور علاقوں کو منتقل ہونے کے حوالے سے جب قبائل وہاں پر بڑے اور بڑے خوش نصیب لوگوں نے حضرات سادات کے رشتے کو اپنے میں پکڑ جانا، تو یہ قبیلے جب وہاں پر آباد ہوئے تو اس لیے کہ کوئی پنجاب میں آباد ہوا تو ان کی زبان پنجابی ہو گئی، کوئی سرحد میں آباد ہوا تو پشتے بولنے والے ہو گئے، کوئی سندھ میں آباد ہو گئے تو وہ سندھی بولنے والے ہو گئے، جو ایران میں آباد ہو گئے وہ فارسی بولنے والے ہو گئے، لیکن اتنا ان کا وطن عظیم وطن خاص مدینہ منورہ ہی ہے. جس کو کہتے ہیں نا کہ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، میں نے بڑی کمائی کر لی ہے اپنے گاؤں جا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کے پاس جا رہا ہوں، تو یہ وہ تسلسل ہے سادات کا کہ یہ مکہ مدینے جاتے ہیں اور مکہ مدینے کسی اور نیت سے جاتے ہیں، یہ تو اپنے وطن میں جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ اس حوالے سے سمنان کے حوالے سے تاریخ آپ ذہن میں رکھیے. سات سال کی عمر مبارکہ میں آپ کو حفظ قرآن فرمایا، قرآن کے معنی اور زبانی سے عبور حاصل کرنے کے لیے، قرآن سنت مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور جو اس وقت تحصیل علم کا انتہائی فقیر آج بھی دو سال کے آگے بن جائے، انہوں نے کہا جی دو سال کے بعد کیا چھ سال چھ مہینے بن جائے، اب تو مارا نہ چل رہی ہے نا، جب آٹھ سال کے لیے آٹھ سال چلا جاتا ہے کہ چار سال کے دو سال کا عالم بن جائے، تو جو دو سال کا عالم بنے گا وہ پھر مفتی بنے گا تو پھر کرے گا، تو آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ دور انتہائی فقیر تھا کہ سندوں کا دور تو نہیں تھا کہ سند نہیں آئے، لیکن پھر بھی حضرات اولیاء کی، اور اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ سات سات پیریڈ ایک ساتھ پڑھائے جائیں کہ آج یہ تو اب لوگوں کا ذوق ختم ہو گیا اور ان میں بھی شرط نہیں رہی، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میٹرک اور اس طرف آ جائیں گے تو پیسہ ملے گا اور ان میں سے کیا ملے گا، لیکن وہ لوگ اللہ کی رضا کے دین پڑھتے ہیں وہ اس میں تحصیل حاصل کرتے ہیں، اور ان میں دین کے ساتھ ہر وقت میں سامراجی حکومتوں نے جو ظلم کیا اس میں بہت بڑا ظلم یہ بھی تھا، لیکن اس دور کے اندر اور آپ بھی افغانستان کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ سات کتابیں ساتھ بھی پڑھتے ہیں، ایک پہلے کتاب پڑھتے ہیں، ایک کتاب انہوں نے عربی کی اٹھا دی گرامر کی، جب تک اس میں مکمل ملنا نہیں ہوا چاہے اس کی 3600 کتابیں انہیں پڑھنی پڑے، جب تک مکمل اس میں ملنا نہیں ہوگا کسی اور فن کو نہیں پڑھیں گے، ایک فن کو مکمل کیا پھر دوسرے فن، دوسرے فن کو مکمل کیا تیسرے فن. تو حضرت مخدوم سمنانی نے وہ دور پایا ہے جہاں پر ایک کتاب سرسری نہیں پڑھایا جاتا، جب تک طالب علم کے اندر وہ فن رٹ بس نہ جائے، تو حضرت مخدوم سمنانی نے صرف 14 سال کی عمر میں تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ ان تمام کے اندر آپ نے عبقری مقام حاصل کیا ہے. تو علم ظاہری پہلے سے موجود ہے، شریعت کے علم مکمل طور سے موجود ہے، لیکن جب سے آپ نے سمنان کی راجدھانی کی گدی سنبھالی ہے تو اس وقت سے آپ کے قلب و جگر کے اندر وہ شیعہ، وہ ذوق اور عارفان دین اور سالکان طریقت حضرات صوفیہ کے ساتھ تعلق اور شغف بہت بڑھ گیا. ٹھیک جب عمر 25 سال ہوتی ہے حضرت خضر آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اشرف اب تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے، اب یہ سلطنت چھوڑو، تمہیں ان عرصوں میں صرف آزمانا تھا اور تمہاری تربیت دیکھنی تھی کہ ظاہری علوم تم نے حاصل کیا اور ظاہری علوم کے ساتھ ظاہری سلطنت تم نے حاصل کی، تو تم میں کہیں سحسد تکبر یہ چیز تو نظر نہیں، لیکن تم اپنے جب بھی اعلیٰ قدم پر ٹھیک اترے ہو، لہٰذا تم کے دلی کی جانب سے حکم ہو چکا ہے کہ ابھی ظاہری سلطنت چھوڑو اور اصل سلطنت جو ولایت کی سلطنت ہے اور باقی سلطنت ہے اس کا تاج تمہارے سر پر۔ تو یہ ہے حضرت مخدوم سمرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی ذات کے ابتدائی حالات کا مختصر خلاصہ، جو تقریباً ہر مذہب کے چاہے وہ سلسلہ شرعیہ سے ہو، چاہے وہ سلسلہ قادریہ سے ہو، چاہے وہ سلسلہ سہروردیہ سے ہو، چاہے وہ سلسلہ رضویہ سے ہو، کسی بھی سلسلہ سے ہو، یہ تو وہ طریق ہے ارشادات کے بزرگ مذہب کے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا حضرات کے اولیاء کرام سے محبت کرنا، اس حوالے سے یہ نقشہ ذہن رکھیں، اس طریقے جس سے آپ پیار کر رہے ہیں اس کے متعلق بنیادی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حضرت مخدوم سمرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا ایک، جس کو جب علم کہیں آپ میں صرف یعنی کہ ارشادات فرمائے ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کریم کے تراجم کی جب بات آئی ہے تو اولین وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے معنی کو عربی کے معنی کو دیگر مضامین اور دیگر زبانوں کے اندر منتقل کیا ہے تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ کے لوگ ہیں جنہوں نے منتقل کیا ہے۔ ان تمام تر تراجم جو فارسی زبان میں منتقل ہوا ہے، جہاں حضرت شیخ شیرازی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ بھی ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ جو ترجمہ حضرت مخدوم سمرانی کا ہے یہ فارسی زبان کے اندر ترجمہ قرآن کا مقدمہ رکھتا ہے، یہ مرجع اصل ہے، یعنی اس کو ان تراجم کی طرف فارسی زبان کے اندر ان کلمات منتقل کرنا، پرانی آیات کا ترجمہ کرنا جس کا ہمارے اردو میں ہوتا ہے، تو فارسی زبانوں کے اندر، کیونکہ ظاہر بات ہے اردو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے، عربی کے علاوہ یا کسی بھی زبان میں ترجمہ ہوتا ہے، تو ایک ترجمہ اس زبان کا معتبر ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر اسی زبان کے اندر دیگر لوگوں ترجمہ کریں تو اس کو سند مانا جاتا ہے کہ اس آیت کا معنی تو ہماری اردو زبان میں پہلا اردو کا ترجمہ کیا گیا تھا، انہوں نے یہ کیا، پہلا دوسرے کی بات نہیں ہے، مستند ہونے کی بات ہے۔ اس لیے زبان فارسی جو عربی کے بعد قرآن و سنت کی تبلیغ اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ کے اندر دوسرا درجہ رکھتی ہے، یعنی اسلام کی تبلیغ و تشریح جہاں عربی زبان میں ہوئی، تو عربی زبان جب عرب سے اسلام پھیلا تو اسلام کی نیابت اور اسلام کی ترجمانی کے لیے جہاں اہل عرب نے اپنی زبان کو پیش کیا ہے، تو عجم کے اندر سب سے پہلے اسلام کی جس زبان نے سہارا دیا وہ فارسی زبان ہے، وہ فارسی زبان ہے۔ اور آپ دیکھ لیے آج تراجم ہو رہے ہیں، ورنہ آج سے 12 سال پہلے دیکھیں تو ہمارا سارا مقصد یا تو عربی میں تھا یا فارسی میں تھا، اردو میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو سب شریا پر اللہ تعالیٰ رحمت اتارے گا، انہوں نے 12 شریعے اردو میں کر لیا اور اپنے ایک وقت گزارا انہوں نے گرمیوں کی چھٹی کا وقت، کہ جس میں 2 مہینے کی چھٹی ملتی تھی، لوگ اپنے معاملات کرتے ہیں، لیکن حضرت صدر شریعہ رحمت اللہ علیہ نے اس گرمی کے اندر بیٹھ کر آپ نے ایک یعنی یوں سمجھیے کہ فقہ کی درجنوں کتابوں کو سامنے رکھنا اور ان کا خلاصہ مرتب کرنا، تو یہ اردو زبان کے اندر آنے والے یہ قریبی شاہکاروں میں سے ہیں۔ لیکن جہاں ترجمہ قرآن جو دین کا اصل ہے، دین کا ماخذ اصل ہے، اس کے اندر عربی کے بعد عربی زبان میں اس کی تصویر کی گئی ہے، لیکن فارسی زبانوں کے اندر اور عجم کے اندر جہاں فارسی نے قرآن کلمات اور قرآن آیات کی تفسیر تشریح کی خدمت انجام دی ہے، اس میں حضرت مخدوم سمرانی رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ قرآن مکمل فارسی زبان کے اندر فارسی زبان کا ماخذ اول کیا جاتا ہے، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ کیا۔ موضوع میرا نہیں ہے ورنہ میں فارسی زبان کے آپ کے سامنے پڑھتا، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ کیا فارسی زبان، حضرت شیخ سعدی نے بھی کیا ہے، لیکن جس نفاست کے ساتھ حضرت مخدوم سمرانی نے ترجمہ کیا ہے، یوں سمجھ لو وہی فیض امام احمد رضا صاحب کا نہیں مانا جاتا، کیونکہ یہ بے چیز ہے ناموں سے الوہیت اور ناموں سے رسالت، تقدیس سے الوہیت اور تقدیس سے رسالت، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت، اس کے کلام کی عظمت، اس کی طرف نسبت کیے جانے والے جملوں کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے باپ کی عظمت، اور آپ کے کلمہ مبارکہ کو اپنی زبان منتقل کرنے کے لیے وہ عظمت والے جملوں کا انتخاب کرنا، فارسی زبان میں درجنوں ترجمے کیے گئے ہیں، لیکن حضرت مخدوم سمرانی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے مترجم ہیں فارسی زبان کے اندر کہ جنہوں نے ناموں سے رسالت، ناموں سے الوہیت اور پاکان دین جس طرح حضرت انبیاء کرام ہیں ان سے متعلق جو آیات آئی ہے تو فارسی میں تکلمے کو منتقل کرنے کے اندر ان کی عظمت ان کی تقدیر کا مکمل لحاظ کیا. یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے مکر کیا انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے اسے مکر کر دیا. جب نے مکر کا مانا مکر کیا تو ہمیں شرم نہیں آتا تمہیں مکر کا مانا مکر کیا تم نے. ہمارے اردو کے میں مکر کا فراڈ کر دیتے ہیں. مکر تو جھوٹو دھوکے دے کہتے ہیں فراڈ کو کہتے ہیں. اب قرآن میں اگر مکر آیا تو مکر کا مانا مکر کر دو گے تو یہ ترجمہ تو نہ ہوا جہاں تم بنایا مانے کو تم نے اتار دیا. اللہ ہے اللہ ہنستا ہے یہ مانا دیا جائے کہ مدد کی اللہ اللہ ہنستا ہے. تو جس طرح فارسی کے اندر ان کے اپنی زبان کو منتقل کرنا ہے تو اس شہزاد کا معنی ہماری اردو میں ہنسنا ہی آتا ہے. اللہ استحضیو اس شہزاد کا معنی ہنسنا ہی آتا ہے. اور معنی اگر اس کے لیے جائیں لیکن اب یہ سارا کیا ہنسنے کا معنی اور عربی میں بھی استحضار کہا جاتا ہے اس کے کئی اقسام ہیں کئی معنی ہیں کئی کیفیات ہیں. لیکن اب اگر اس استحضار کا معنی اللہ کے لیے اپنی اردو زبان کو جب قرآن کو عربی سے اردو میں لایا ہے اردو زبان کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہنستا ہے تو استحضار کا معنی چاہے ہمارے لوگوں کے اندر ہنسنا ہو تو کیا یہ اللہ کے لیے اس کی ذات کی تقدیس کے لائق ہے عظمت کے لائق ہے. وہ امام محمد رضا نے ترجمہ کیا اللہ استحضا فرماتا ہے جیسے اس کی شان. ٹھیک ہے کافروں نے مکر کیا اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے اعلیٰ یہ جمل جو آپ نے اس کی وضاحت کی جملے اشد کرنے کے لیے موقع کرنے کے ذکر کیے یہ اردو کی مثال ہے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی ہے تاکہ آپ کو مردوں میں سمجھانے کے لیے آپ کے ترجمے کی بات آئے. میں تقابل نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں اردو زبان کے اندر مثال کے طور پر دیکھیے یا ایھا النبی ترجمہ کیا جاتا ہے اے نبی تو ہم نے کہا یہ ترجمہ تو نہیں کہ لگے کیوں ترجمہ نہیں. میں نے کہا یا ایو کمانا تو آپ نے چلے اے کر دیا اور نبی کمانا نبی کر دیا تو یہ ترجمہ کہاں ہوگا نبی کا بھی تو مانا کرے نا. اور یہ بتائیں کہ آپ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں نا جی تو میں نے کہا یا ایو کا اردو میں کیا مانا ہوگا تو میں نے کہا نبی اردو کا لفظ ہے کہ نہیں. میں نے کہا کس کا ہے عربی کا. میں نے کہا یا ایو بھی عربی کا ہے اور نبی بھی عربی کا ہے تو آج عربی کا ترجمہ تم نے اردو میں کیا تھا تو شروع کر دیا کیوں اسی لیے کہ تمہارا عقیدے پہ درباری تھی اور امام محمد رضا نے وہاں پر ترجمہ ٹھیک ہے مطابق کیا اے غیب کی خبریں بتانے والے نہیں تو کہ نبی کا معنی نہیں بنتا لوگ شور کرنے پڑے یہ غیب کی خبریں کہاں سے آ گئی تو ہمیں کہا جاؤ 40 دن کی بجائے دو دن آپ کو لغت اٹھاؤ تفسیر اٹھاؤ قاضیات کو پڑھو دیگر دیکھو کہ نبی کے متعلق انہوں نے کیا دے دیے. آج خود بات میں سے میں عقیدہ نبوت بھی پڑھنے آیا سامنے آیا ہوں تو یہ وہ چیز ہے کہ اپنی زبان میں جب قرآن عربی کو اپنی زبان اتارا جائے تو ایک نہیں کہ اتار دینا اتارنے کے اندر یہ لحاظ کرنا ہے کہ وہ لب و لہجہ آپ کی زبان میں کیا حیثیت رکھتا ہے. تو اسی طرح میرے دوستو فارسی زبان کے اندر جب عربی کلمات منتقل کیے گئے تو ترجمے بے شمار ہوئے ہیں. شاہ اللہ نے بھی ترجمہ کیا ہے لیکن کچھ جگہ پر بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس جگہ پر جو مخصوص بات نے ترجمہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر بیٹے بھی کوشش میں کروں گا وہ ماں اللہ کی کہنے کا ترجمہ ہے یا یہ مکر کے معنی کا ترجمہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آسا کا ترجمہ ہے غوا کا ترجمہ ہے. اس میں شاہ اللہ اس طرح وہ لحاظ نہ رکھ سکے جو حضرت مقدم سمنانی نے بڑی صفائی سے ذکر کر دیا. یہ آپ بڑی علمی قدر و قیمت ہے. میں بھی آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں اور طالب علموں سے کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی کرامتوں کو جو سن رہے ہیں سب سے بڑی کرامت ان کی ہے کہ انہوں نے ناموس سے دین اور تقدیس سے دین میں پہرا دیا ہے. آپ جائیے مارکیٹ سے حضرت مقدم سمنانی کا ترجمہ خریدیے اور ان کو اپنے سامنے رکھ کر پڑھیے خدا کی قسم ترجمہ پڑھتے رہیں گے اللہ آپ کو ولایت عطا فرما دے. وہ اتنا مقدس اتنا پاکیزہ اتنا شائستہ اتنا شستہ ترجمہ ہے. اور ہماری دفعہ کیوں ٹی وی اور برادری میں فتح کی سبھی میں کروں گی کیا نام تھا ملو کا اس نے حضور کی گستاخی کی مادہ لستا علیہ بھی مسائی کے اور وہ کرامت تھی. میں نے اس سے پہلے حضرت مخدوم میں سمرانی کا ترجمہ دیکھا ہی تھا. اس دوران مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو لستا علیہ بھی مسائی کا ترجمہ جو اس نے کیا ہے کہ نبی آپ کو چوکیدار نہیں بنایا تو یہ تقدیس کے مطابق تھا کہ نہیں تھا. میں اپنے بھائی حضرت قبلہ محمد یونس صاحب اشرفی کے گھر آیا یہیں پر اس گھر میں تو مجھے یہ صاحبزادے امجد نے مجھے وہ ترجمہ دیا اور وہ ترجمہ لے کر میں پہنچا. آپ یقین کیجیے پہلا میرا سامنا تھا اور مخدوم پاک نے پہلے ہی مسئلے میں جہاں ترجمے میں آپ نے تقدیس یقین کی گویا کہ پہرا دیا ہے, وہیں پر ہم جب ہم نے ترجمہ کھولا تو خدا کی قسم وہاں پر آپ کے ترجمے میں اس دار میں بھی تقدیس یقین کا کام دیا. ترجمہ پڑھنا تھا کہ آپ کا معاملہ ہی ادھر ادھر ہو گیا اور جو لوگ آئے تھے ان کے بند ہو گئے. یہ ترجمہ سراسر ترجمہ نہیں بلکہ کرامت ہے. کیا ہے جی؟ کرامت ہے. تو لہٰذا یہ حضرت مخدوم سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام ہے. اس کے علاوہ آپ نے قرآن کی لکھا فصوص الحکم وغیرہ, تصدف کی گران قدر پر وحدت الوجود وحدت الشعور, یہ انتہائی مشکل چیز ہے سمجھانے کے اعتبار. لیکن اگر لطائف شرفیہ کو دیکھا جائے تو جس طرح کے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے تو وہ صوفیہ کی گڈ موڈ اور گنجلک بحث جو ہے جس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ کفر تو نہیں ہو رہا, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اسی بات کو جتنی شائستگی کے ساتھ حضرت مخدوم سمنانی سمجھاتے ہیں, بتاؤں گا آپ کو کیا آپ کے گھر آنا. میں نے آج لگایا کہ شرفیہ سے نبوت کے بیان کو متصل کیا ہے اور میں چند رات اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مخدوم سمنانی جن کی ولادت مبارکہ 688 ہجری ہے اور آج کا دور دیکھے کیا چل رہا ہے تو ہمارے صوفیہ کے عقیدے کیا اور ان کے نظریات کیا تو سلسلے والوں چاہے وہ قادری ہو, چشتی ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, سارے سلسلے اسی سے نکلے ہیں. اپنے مشائخ کی کتابوں کو دیکھو, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, وہ ٹائی لگا کر یہ کہہ رہا ہے, وہ ٹوپی پہن کر یہ کہہ رہا ہے, وہ پینٹ شرٹ پہن کر یہ کہہ رہا ہے. اور تم اپنے مشائخ کو تو دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کتابوں میں کون سا عقیدہ چھوڑا. جب ساری جماعت ان کو اولیاء میں شمار کر رہی ہے اور ان کی ولایت کو انکار نہیں کر سکتا تو ہم صرف عرس اور فاتحہ تک محدود نہ رہے. بہت بڑی عادت میں بار بار کرتا ہوں لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ہر اشرفی بھائی کے گھر میں, ہر سنی کے گھر میں کم سے کم لطائف اشرفیہ کا عروج ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اس مضامین کو دیکھے کہ ہمارے مخدومین کے نظریات کیا تھے اور انہوں نے امت کو فروغ دین کے لیے کیا نظریات دیے. سیدنا غوث اعظم نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ نے, حضرت مجدد الدرسانی علیہ الرحمہ نے, حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے. آئیے آج میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج معاذ اللہ معاذ اللہ ممبئی فضیلت اور اصل ہدایت ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے پر بے شرم اور ایمان سے دور لوگ آسکار نہیں کرتے تھے, اس لیے ایمان کی کمزوری ہے اور نبوت کے لیے ایسے جملے کہہ دیے جاتے ہیں جس طرح کے کام آدمی کے لیے. یہ نبی کی مثال تو ایسی ہوتی ہے جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے ہم کو بڑی فضیلت دی ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہوئے, ہم ان کے چھوٹے بھائی ہوئے. ماں کا یہ تصور دیا جاتا ہے کیا وہ بشر نہیں ہے؟ کوئی بشر ہے, بشر ہے, فرق کیا ہے؟ لوگوں کو نہیں, ان کو فرق کیا ہے؟ بھائی آدمی پر الحمد للہ الحمد للہ. اب آئیے میں حضرات کے اولیاء کرام کا عقیدہ آپ کے سامنے کر کے بتاتا ہوں. کوئی مجھے تو یہ کہہ سکتا آپ اپنا جماعت کی تنقید میں کہہ رہے ہیں جو حضرات کے صوفیہ ہیں اس پر تو سب متفق ہیں اور میں ان کے درجہ خادم ہوں اور خادموں میں شمار کرنے سے میری زندگی کی سب سے بڑا حاصل ہوگا. جن کے خادموں میں اقطاب اور اولیاء اور ابطال ہوں تو ہمارے جیسے لوگ بہت پیچھے ہیں لیکن الحمدللہ نسبت غلامی کی پھر بھی رکھتے ہیں. تو لطائف شرفیہ شریف کے اندر عقائد کی درستگی کی عدالت حضرت مخدوم سمنان رضی اللہ تعالیٰ نے نبوت پر تفصیلی بحث کی ہے اور حضرات انبیاء کرام کی شخصیت, ان کی اخلاق, ان میں کیا خوبی ہوتی ہے, ان کو اللہ عام لوگوں کی طرح رکھتا ہے یا ہٹا کر رکھتا ہے, اور اگر ان کو ہٹا کر اور مختلف رکھتا ہے تو اس میں وہ ان کے درجے کی فضیلت کیا ہے, کس بنا پر کیا ان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, وہ حضرت مخدوم سمنانی نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے. وقت میرے پاس اتنا دیا گیا ہے, میں صرف ملفوظ کو پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, اور اگر میں ملفوظ نہ پڑھوں تو اور ایسا پڑھنا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ امام احمد رضا کی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ کو یوں محسوس ہوگا. اس لیے کہ یہ بات کے جو ہمارے علماء ہیں, چاہے امام احمد رضا فاضل بریلوی ہو یا دیگر بزرگ ہو, انہوں نے اپنی باتیں نہیں کی, انہوں نے انہیں کی باتیں کی. بھائی نہیں, اتنے درس سے ہم نے دیے آپ کے سامنے, آپ کے سامنے جب میں کتاب کا نام نہ لے رہا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنی وہی پرانی بات کر رہے ہیں, تو میں کتاب کا نام یہی لے رہا ہوں کہ بات وہی ہے جو تسلسل کے ساتھ 1400 سال سے امت کر رہی ہے. ہم تو نوجوانوں کو یہی فکر دے رہے ہیں کہ اب نئے لوگوں کو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, جا جن کو ہم سیرات النبین اور تاریخ میں اولیاء جانتے ہیں ان کے عقیدے سے ہم فیض کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ جو عقیدہ اگر عقل سے سوچو میرے دوستو، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو باتیں انہوں نے اپنے دل میں رکھ کر جنتی ہو گئے، وہ باتیں ہم دل میں رکھ کر بدعتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی فتوا دے تو ہزار دفعہ دے، ہمیں اس سے کیا پروا؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس نظریے سے مخلوق پاک جنت الفردوس میں ہے، جس نظریے میں غوث اعظم جنت الفردوس میں ہے، جس نظریے سے حضرت خواجہ چشت جنت الفردوس میں ہے، جس نظریے کو اپنا کر شیخ حافظ سہروردی جنت الفردوس کے اندر ہے، جس نظریے کو اپنا کر حضرت شیخ نسبت جنت العدن کے اندر ہے، جن عقیدے سے وہ جنتی ہو گئے، ان باتوں سے ہم شرک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میری بات؟ ان باتوں سے ہم غیر مسلم کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا اتفاق اور اتحاد کا نظریہ یہ ہے کہ جن کو آپ جنتی مانتے ہیں، جن کو میں جنتی مانتا ہوں، اور جس معاملے میں ہم اٹک گئے وہ اٹکے ہوئے معاملے کو چھوڑیں، جو جن کو ہم دونوں جنتی مانتے ہیں تو دونوں جنتی بننے کے لیے ان کے نظریے کو دیکھیں۔ صحیح ہے بھائی، سن رہے ہو میری بات؟ ہیں سن رہے ہو؟ ہاں دیکھو، حاجی مداد اللہ ماجد مکی رحمت اللہ علیہ سے اوپر تک تو ہم بھی بڑے متقین ہیں، تو نا حاجی مداد اللہ ماجد مکی رحمت اللہ علیہ کی عزت و قدر جو ہے ہمارے سروں کے اوپر ہے، جو ان کی تعلیمات، جو ان کی ارشادات، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فرقے کی جنگ نہیں ہے، ہمارا مطالبہ، ہم تو حضرات صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو امت کا سواد اعظم کے نظریے اس پر آ جائے، ختم ہو گئے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، تو اگر یہ بدعت ہی ہو گئے تو جنت میں کون پہنچ جائے گا؟ ذرا سوچو۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں پھر کس کو شمار کرتے ہیں وہ بتا دو۔ اب دعا کرتے ہیں نا نماز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کر دیتے ہیں، جب اللہ کی تعریف آپ نے کر دی تو پھر اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، اللہ کا نام لیا جائے، جب یہ بات پوری ہوگی، مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے نا، جس سے مانگا جائے اس کو پھر واہ واہ کیا جائے، آپ ایسے آپ ایسے بلا شکی، اور جب دینے والے کی تعریف ہو جائے تو پھر اپنی کمزوری دکھائی جائے، میں ایسا، پھر اپنا مطلب پیش کیا چاہیے کہ دلی۔ تو الحمدللہ رب العالمین سے مالک یوم الدین تک اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی کمزوری ہوتی ہے کہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہم تو دوسرے ہی تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب سوال ہوتا ہے، اچھا کیا چاہیے بولو، تو کیسی طرح سے دیکھو، بترتیب دعا ہوتی ہے، سیدھا راستے پر چلے، اچھا کن کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس پر تیرے نام یافتہ بندے چلے ہیں۔ تو اس نماز سے پوچھو، یہ جو تو کہہ رہا ہے نام یافتہ بندے چلے ہیں، یہ کون چلے؟ تو بتا دے اپنی مرضی سے چلے کون چلے؟ کہا نبی چلے، تو نبی جو چلے ہیں تو نبی کو تو نے مل گئے، نبی کی بات ہو جائے، کسی تک پہنچی، کسی کے ذریعے تو پہنچی ہوگی، جس کے ذریعے تو نبی تک پہنچے گا۔ ہاں میں نے کہا اس کا نام بتا دے، اور بات بتا ہو گئی کہ انفرادی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے، مجھے ان کے پیچھے چل رہا ہے، ان کے پیچھے چل رہا ہے، اور اس میں کیا بدل کرنا اور سوالت کرنا اور ٹائم کو مزید طویل کرنا، خلاصہ یہ ہے کہ حضرات اولیاء کرام وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہیں اگر چاہتے ہیں جنت کی بننا تو ان کے دامن کو پکڑ لیں، تو یہ سلسلہ ہے جنت میں لے جانے کا، سمجھ گیا؟ تو لہذا میرے نوجوان دوستو، سیدھا سا طریقہ تبلیغ کیجیے، تبلیغ، میں نے کہا اس سے بڑی تبلیغ کیا ہوگی، اور اس سے بڑا سچ کیا ہوگا کہ سارے نظریات ہٹا دیے جائیں، اس میں قلب و جگر کے اندر اتحاد بھی آتا ہے، اتفاق بھی آتا ہے، انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت اشرفیہ شریف ہے، حضرت مقدوم سمرانی رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، میں اس ملفوظ کو سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوں، باتیں ذہن میں ہے، ذہن میں باتیں ہیں، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نہیں، آپ تو ایسی پڑھے ہوئے ہیں، کھانا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا ان کے نام، ان کے وہ کہنے لگے یہ نام تو اللہ کا ہونا چاہیے، آپ نے کہہ دیا ان کے نام کا ملے گا، یہ کیسا کر دیا آپ، ان کے نام کا ملے گا؟ تو ان کے نام کو میں نے بطور تعارف کے پیش کیا، بطور تعارف کے پیش کیا، وہ کہنے لگے جی ان کا نام نہیں ہو سکتا، غیر اللہ کا نام نہیں ہو سکتا، میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی محمد عمران، تو میں نے کہا یہ بھی اللہ کا نام نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا نام نہیں، عمران بھی اللہ کا نام نہیں، اچھا کس مسجد میں آپ ہوتے ہیں؟ مسجد ابو بکر، میں نے کہا یہ بھی اللہ کا نام نہیں، میں نے کہا کتابیں کون سی پڑھی گا؟ بخاری شریف، میں نے کہا یہ بھی اللہ کا نام نہیں، قرآن کی کون سی سورت پڑھ رہے تھے؟ کہا سورہ بقرہ. میں نے کہا بقرہ میں اللہ کا نام نہیں. تو میں نے کہا ایسی بات کریں کہ جس میں اپنے آپ کو سنبھالنا ممکن ہو. تو جو نام اگر قرآن کی پہلی سورت کا گائے بھینس بقرہ جو بھی کہیں ترجمہ یہ نام ہے, اور دوسری سورت کا نام اگر آپ آل عمران کر لیں وہ حضرت موسیٰ کی نسبت سے ہے, تیسری سورت کا نام سورہ نساء کر لیں عورتیں ہیں, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ حرام ہو گئی, بلکہ مراد اس کے تعلق تھا کہ ہے تو سب قرآن لیکن ساتھ میں ان مضامین پر خاص طور پر ذکر کیا جائے گا. تو ایک نام اعتبار حقیقی کے ہے, چار بکرے لے آئے, کس کا ہے؟ یہ باپ کا ہے, یہ والدہ کا ہے, یہ نانی کا ہے, یہ بھتیجے کا. اچھا یہ بڑی گائے کس کی؟ کہیے ہم سات حصے ہیں. کہ کون ہے؟ کہ یہ سات حصے سات بندے ہیں, یہ سات بندوں کی گائے ہیں. تو میں نے کہا وہ گائے حرام کیوں نہیں ہوتی؟ یہ چار بکرے کس کے بکرے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. میں نے کہا بکرے تو اللہ نے پیدا کیے, اللہ کے ہونے چاہیے. تو دوسرے دن کوئی بندہ آئے اسی کھولے گی, میں بھی اللہ کا بندہ, میں لے جا رہا ہوں, کسی کی ملکیت نہیں. تو اپنے تعارف اور ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے نام ہونا چاہیے نا. میں تو حرام ہوں. اتنا سادہ سا مسئلہ جس کو بیان کرتے ہوئے گھن آتی ہے کہ یہ تو علم سے گرا ہوا مسئلہ ہے, اس کو مسئلہ بنا لیا گیا ہے. نام لیتے ہیں غیر کا نام لیتے ہیں غیر کا نام. تو بھائی کس چیز پر غیر کا نام نہیں لیا جاتا؟ آپ کی اہلیہ محترمہ کا نکاح جب آپ سے ہوا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ خدا کی بیوی اور معاذ اللہ خدا کی بیٹی. سب یہی کہتے ہیں حضرت کی اہلیہ ہیں, امیر صاحب کی اہلیہ ہیں. تو آپ کی اہلیہ بھی تو غیر اللہ کے نام پر پکاری گئی, تو وہاں پر کوئی حرام نہیں نازم آتا. تو میرے دوستوں یہ اختلاف کی چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ جو نسبت دی جاتی ہے وہ نسبت اعتبار تعارف کی ہے. جس طرح کے حضرت صاحب کی والدہ کے لیے جب کنواں کھدوا دیا گیا اور حضور سے پوچھا گیا کہ حضور پانی کا کیا ہو, مانا کہ حدیث سند سے ضعیف ہے لیکن اس سے نسبت واضح ہو رہی ہے, تو جب وہ لوگ پانی پیتے تھے تو وہ کنواں مشہور ہو گیا. کنویں تو سب تھے لیکن وہ کنواں مشہور ہو گیا کہ ہاں بکر ابی سعد یا ام سعد, یہ حضرت سعد کی ماں کے لیے کنواں ہے, یا حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے. کیا مطلب؟ کہ کنواں تو خدا کا ہے, ماں کے کنویں سے کیا مراد؟ کہ جو پیے تو ان کی ماں کو سوا پہنچا. اب آئیے حضرت مدو میں سمنانی کہ میں صرف ملفوظ کو سیدھا سیدھا آپ کے سامنے پڑھنا شروع کرتا ہوں جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. حضرت مدو میں سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جو اپنے لطائف اور مقالات نبوت کے ذمن میں ذکر کیے, بڑی قیمتی باتیں ہیں آپ کو اور بڑی ضروری باتیں اگر آپ اس کو غور کریں, اور یہ وہ قیمتی باتیں کہ شاید آپ کو کسی بھی شش میں ملے جو عقیدے کے حوالے سے ہے. کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, توحید کے تقاضے تو میں نے ذکر کیے کہ جسے آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ ذات کون سی ہے کہ ان کا نام اگر اللہ کے نام کے ساتھ ہے تو آپ نے اس کی بات کیا ہے؟ ان کو نبوت دی گئی تو آخر ایسی بات کیا ہے؟ تو حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کرتے تھوڑی توجہ رکھیے گا, عنوان ہے اس کا کہ نبوت کے سن یعنی نبوت کی اقسام, خصوصیت, عجائب, مقدمات, احکام. یعنی جو نبوت کی خصوصیت ہے جو ہمارے اندر نہیں, اور اللہ کی جانب سے فیض ملنے کی جو تقسیمیں ہیں لوگوں کی جانب, تعارف الہی اور معرفت الہیہ کے حوالے سے, اور مقدمات احکام اور ان کی ذات اپنے منصب کے اعتبار سے جو ہے اس پر کیا احکام, ان کی کیا ذمہ داری مرتب ہوتی ہے. ترجمے کا جو مرتب کیا بڑے سلیس انداز میں انہوں نے لیا ہے, لیکن میں راستے میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ لطائف کا ترجمہ تو ہو گیا لیکن اس کی تقریر و تحقیق ہونی چاہیے. کہ مخدوم صاحب جو لکھتے ہیں تو وہ اتنی علمی بات جو کرتے ہیں وہ کن کن ائمہ کی باتوں کا خلاصہ ہوتا ہے, وہ احادیث کہاں سے لی گئی اور امام نے حضرت مخدوم سمنانی نے اسے حدیث کیوں کہا جبکہ بعض احادیث کی کتابوں میں حدیث ملتی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں یقیناً اللہ توفیق دے تو اس پر کام ہونا چاہیے تحقیق و تخریج کے ساتھ, تاکہ مزید طلباء کے لیے اس میں استفادہ ہو جائے. میں ناقص علم اور طالب علم ہونے کے حوالے سے کچھ گزارشات اس کے ذکر میں ذکر کروں گا, کیونکہ یہ بادشاہوں کی جدا اماموں کا کلام ہے. آپ شاہ فرماتے ہیں نبوت کے حوالے سے, توجہ سنیے, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عجیب اسرار کے مشاہدے کی راہ دکھائے, دعا دے رہے ہیں. اسرار غیب کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عجیب یعنی قیمتی مشاہدے جو غیب کی باتیں ہیں اس کی راہ تمہیں دکھائے اور اپنے نادار انوار کو جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب جان لیں. اب یہاں تو سنیے, جو کہتے ہیں سب برابر ہوتے ہیں, بس نبوت ملی وہ بڑے بھائی, یہ چھوٹے بھائی, معاذ اللہ عیاذ باللہ. ہم نے اگر یہ کہا تو حضرت ابو بکر نے کبھی نہیں کہا کہ میرے داماد یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, اور نہ حضرت عائشہ نے کبھی یہ کہا کہ جناب میرے شوہر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. سب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رشتے تمہیں یاد آ رہے ہیں, صحابہ کو نہیں یاد آ رہے. اب دیکھیں کیا ذکر کیا جا رہا ہے. دعا دینے کے بعد فرماتے ہیں خوب جان لے کہ آدمی کی متعدد انواع ہیں. آدمی کی متعدد انواع, یہاں پر انواع منطق کی نہیں ہے, مراد یہ کہ آدمی کی متعدد انواع ہیں, یعنی آدمی کی متعدد قسمیں ہیں. ہر نوع میں ایک خاص اور محدود ادراک ہوتا ہے. بڑی قیمتی بات. فرمایا کہ آدمی کی کئی سطح ہوتی ہے, انسان کی کئی سطح, ہر سطح کا علم اپنی جگہ اپنے حصے سے ہوتا ہے. ہر نوع میں خاص اور محدود ادراک ہوتا ہے. اس ادراک کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے سے برتر نو کے مدرکات اس کے لیے غیر کا درجہ رکھتے ہیں. واہ واہ, یہ بڑی پیاری بات حضرت محمد میں سمجھانے کر رہے ہیں. یہاں پر سمجھانے کے لیے دیکھیں کہ کہاں سے اٹھا کر نبوت کے منصب کو سمجھا رہے ہیں. یا اندازہ لگائیے ان کی علمی شعور کیسا ہے. آئے ہائے, قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ ان کی زبان پاک سے کلمات سنیں گے. کیا منظر ہوگا جب حضرت محمد سمرانی یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. کتنی قیمتی بات دیکھیے. فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے میں بہت آسان کرتا ہوں, سہل کرتا ہوں. جو بعض ہمارے دوست ہیں یقین اکثر حضرات اہل علم میں اس کو سمجھ رہے ہیں. ہر نو میں خاص, خوب جاننے کے آدمی کی متعدد انواع ہیں. ہر نو میں ایک خاص اور محدود ادراک ہوتا ہے. اس ادراک کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے سے برتر نو کے مدرکات اس کے لیے غیر کا درجہ رکھتے ہیں. جو نہیں سمجھے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اندر درجے ہیں, ان کی صلاحیت کے اعتبار سے, ان کی اپنی ذات کے مرتبے کے اعتبار سے. اور ہر درجہ جو ہے ایک خاص ادراک اسے ہوتا ہے. یعنی ہر درجے کا آدمی اپنے اعتبار سے سوجھ بوجھ اور علم حاصل کرتا ہے, اور جو اس سے اوپر درجے کا آدمی ہے وہ اس سے زیادہ سوجھ بوجھ حاصل کرتا ہے. تو جو اس کو ادراک اور سوجھ بوجھ ہوتی ہے وہ اس کو نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہے, وہ اس کو نہیں پتا. تو لہذا یہی فرما رہے ہیں حضرت مخدوم پاک کہ اپنے سے برتر نو کے مدرکات اس کے لیے غیب کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی جو چھوٹے سطح کا شخص ہے اس کے لیے بڑے سطح کے شخص کے مشاہدات جو ہیں وہ غیب ہے, اس کو پتا ہی نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے. تو فرمائیے درجے ہیں, ہر ایک کے ادراک مختلف, ہر ایک کے علم کے درجات مختلف, ہر ایک کی ادراک اور جاننے کی کیفیت مختلف. اب جوڑیے پیچھے سے دیکھیے. فرمایا خوب جاننے کے آدمی کی متعدد انواع ہے. ہر نو میں خاص اور محدود ادراک ہوتا ہے. اس ادراک کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے سے برتر نو کے مدرکات اس کے لیے غیب کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی اس کے جو ادراک ہے وہ اس کے لیے غیب ہے, کیونکہ یہ جانتا ہی نہیں یہ اس چیز کو. اب اگر آپ کہیں گے نا یہ بات مشکل ہے, قربان جاؤں میں مخدوم پاک کے قدموں پر. کتنی پیاری مثال آگے لا رہے ہیں دیکھیے آپ. فرماتے مثال کے طور پر پیٹ میں پرورش پانے والے بچے, دیکھیں کتنا آسان ہے. فرماتے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کے لیے دودھ پینے والے بچے کے مدرکات غیر کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی ایک بچہ, بچے دونوں ہیں, ایک ماں کا دودھ پی رہا ہے اور ایک ماں کے پیٹ میں. ایک ماں کا دودھ پی رہا ہے اور اسی وقت ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہے, تو یہ دودھ پی رہا ہے درجہ اوپر ہے اس سے. تو جو پیٹ والا ہے وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ شاید ہمارا فرما. مثال کے طور پر پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کے لیے شیر خوار بچے کی مدرکات غیر کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی جو ماں کی گود میں بیٹھ کر دودھ پی رہا ہے, جو اسے سمجھ میں آ رہا ہے وہ پیٹ میں جو بچہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ماں کی گود والے کے حالات اس پیٹ والے کے لیے غیب ہے. پیٹ والے کے لیے کیا ہے آگے کیا فرمایا, کیوں کہ طفل شیر خوار. یعنی بچہ جو دودھ پینے والا بچہ ہے کہ نو پیٹ کے بچے کے لیے ماں ورائے عقل ہے. یہ پیٹ کے بچے کو ماں کی گود کے بچے کے حالات کیوں نہیں پتا چل رہے. تو فرمایا دیکھ رہے ہیں ادراک عقل سے ہوتا ہے. فرمائی جو گود کا بچہ ہے نا, یہ پیٹ کے بچے کی عقل کی گرفت سے بہت اوپر ہے. وہ اس کی عقل سے یہ ماورا ہے. فرمایا اسی طرح جب صاحب تمیز, اب اس طرح آ جاتے ہیں, اسی طرح جب صاحب تمیز نو کو, صاحب تمیز نو کو طفل شیرخوار سے وہی نسبت حاصل ہوگی جو طفل شیرخوار کو پیٹ میں پرورش پانے والے بچے سے ہے. یہی حال آدمی کی تمام انواع کا ہے. عاقل کی نو صاحب تمیز سے بالا تر ہے, عاقل کی نو صاحب تمیز سے بالا تر ہے, ولایت کی نو عقل کی نو سے بالا تر ہے, اور نو نبوت نو ولایت سے بالا تر ہے. یہ لے کر آیا کتنی پیاری نشان, کتنا پاکیزہ آپ کا ذہن ہے, کتنے پاکیزہ خیالات سے دیکھیں کس طرح مقدمے کو آپ جوڑتے ہیں اور لاتے ہیں. فرمایا یہ حال آدمی کے تمام نو کا ہے, عاقل کی نو یعنی عاقل کی جو اقسام ہے وہ صاحب تمیز سے بالا تر ہے. صاحب تمیز سے مراد آپ اگر لے لیں کہ جو تمیز کرتا ہے, صرف مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, بچے میں عقل کا وہ معاملہ نہیں ہوتا, صرف وہ تمیز کرتا ہے, یہ گرم بھی ٹھنڈا, یہ گرم بھی ٹھنڈا. لیکن جس کو عقل کے دریچے کھل گئے ہیں تو یہ تمیز والا اس عقل والے کو نہیں پا سکتا, اور یہ عقل والا ولایت والے کو نہیں پا سکتا, اور ولایت والے نبوت والے کو نہیں پا سکتا. فرمایا کہ فوق کل ذی علم عالم, یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر علم والے سے بالا تر علم والا موجود ہے. جان رہے کتنے متبخر آدمی بولے نا سبحان اللہ, کہ میں بادشاہوں کی غذا کسی اور کو تو نہیں کھلا رہا, آپ تو دسترخوان سے کھانے کے لیے آئے نا, بولے سبحان اللہ. تو یہ وہ تسلسل کو حضرت مقدمے سمجھانے لے کر فرما رہے ہیں. اب فرماتے ہیں جان لیں, اب جان لیں, آگے ذرا سنتے چلے آپ, یہ مقام مصطفیٰ تک پہنچیں گے کسی سے. اتنا خوبصورت استدلال ہے کہ طبیعت میں پڑھنے کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ بہت سارے عطر سے آپ نہائے ہوئے ہیں, آپ کو عضو آنا شروع ہو جائے گا. فرماتے ہیں جان لے کہ پیٹ کے بچے کے لیے محال ہے کہ وہ طفل شیرخوار کے مدرکات کی شمع برابر بھی ادراک کر سکے. جو پیٹ کا بچہ ہے اس کے لیے محال ہے وہ کچھ بھی کر لے, وہ گود میں جو دودھ پی رہا ہے اس بچے کا ایک شمع برابر یعنی لہجہ برابر اس کا ادراک نہیں کر سکتا. کیوں کہ وہ رحم, کیونکہ وہ رحم کی جھلی کے غائب خانے میں مقید ہے. اس سے مراد وہ بچہ نہیں ہے, بہت بڑی بات کر رہے ہیں. فرمایا اس لیے کہ وہ رحم کی جھلی, رحم کی جھلی کے عجائب خانے کے اندر مقید ہے اور یہ اس عالم کی فضا میں دیکھ رہا ہے. فرماتے ہیں کیونکہ وہ رحم کی جھلی کی عجائب خانے میں قید ہے اور اس عالم کی فضا تک اس کی رسائی نہیں ہے, اس پر دیگر انواع کو قیاس کر رہے ہیں جو ہستی انواع لسانی کی کسی نو میں قرار پکڑے ہوئے ہیں, وہ اپنی نو سے بالا تر نو کے مدرکات کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں. جیسے فرمایا کہ دیکھو دو چیزیں تمہارے سامنے, ایک اور مثال آپ لے کر آتے ہیں اور آپ اشارہ فرماتے ہیں جیسے مجسمے ہوتے ہیں نا, مجسمے مجسمے بنے ہوئے ہیں, تصویر مٹی کے مجسمے بنے ہوئے ہیں. جیسے مجسمے جو وہم و خیال اور اس کی تنگی کی نوع میں تخلیق کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, وہ نوع عقل کے مدرکات جو کسی درجے میں ادراک نہیں کر سکتے. میوزیم میں آ گئے, وہاں پر نبادرات پڑے ہوئے ہیں, گوتم بدھ کا بھی بدھ پڑا ہوا ہے, تو فلانے کا بدھ پڑا ہوا ہے, تو فلانے کا بدھ پڑا ہوا ہے. آپ جو سوچ رہے ہیں مورتی کو پتا ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ تو مجسمہ ہے یار, اس کو کیا پتا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیں مثال کہاں سے لاتے ہیں. فرمایا مجسمہ جو ہے وہ تنگی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, وہ نوع عقل کے مدرکات کسی بھی درجے میں ادراک نہیں کر سکتے. البتہ اگر وہ ہم خیال سے چھٹکارا حاصل کر لیں, کر کے عالم عقل کی فضا کا مشاہدہ کر سکیں, تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس مقام پر آ چکے ہیں. یعنی وہ بت جو سامنے بنا ہوا ہے اس کے سامنے لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ایسا تراشا گیا, ایسا تراشا گیا, اسے تو کچھ نہیں پتا عقل والے کیا بات کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر میں حیات اس میں ڈال دی جائے تو اسے پتا چلے گا اچھا یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ پورے روحانی کے سفر کو حضرت مقدوم پاک ذکر فرما رہا ہے. اب فرماتے ہیں یہی معاملہ عقل کا ہے, اہل عقل نوع عقل کے متقف ہیں, یہی معاملہ عقل کا ہے. جس طرح غیر شعوری اور عقل والے کے درمیان فرق ہے, اب عقل والے اور ولایت والے کے درمیان فرق لا رہے ہیں. اب وہاں پر غیر شعوری رحم کی جھلی کے عجائب خانے میں تھا اور عقل والا چل رہا تھا، اور ولایت کے مقابلے میں عقل والا رحم کی جھلی کے عجائب خانے میں دفن ہے، اور ولی جو ہے مشاہدے کو دیکھ رہا ہے، اور نبی کے سامنے ولی جو ہے وہ رحم کے اس جھلی کے عجائب خانے میں پھنسا ہوا ہے، اور نبی اس سے بہت یہ بنیاد حضرت مقدم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ باندھ رہے ہیں، اور میں اس پر چند حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، بڑے قیمتی، سننا چاہیں گے؟ ہاں ذرا سنیے اس بات کو، جو چاہتے ہیں کہ فروغ ذکر مصطفی وہ کریں، جو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کی شمع جلائیں، جو چاہتے ہیں کہ جس محفل میں بیٹھے وہاں عشق رسول کی بات ہو، جو چاہتے ہیں جس جگہ پر بیٹھے وہاں سرکار کے مرتبے کے علو اور بلندی کی بات ہو، اور یہ بات ہو کہ جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، مل کر کہ جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی، جو یہ ذوق رکھتا ہے میں کہتا ہوں اس کے لیے وہ تو سجدہ شکر کرے، اگر وہ پڑھتا پڑھاتا بھی رہتا تو دماغ اتنا کام نہیں کرتا اس کا، مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے جو ان سخی بادشاہوں نے پوری زندگی اور اپنے مجاہدات اور اپنی روحانیت اور عطائے مصطفیٰ کے کرم سے جو سمجھا، اور بڑی فیاضی کے ساتھ مجھے سمجھا جا، ہمیں تو بڑا ٹائم لگا تمہیں ہم نہیں دے دیتے، ہماری تو ساری عمریں لگ گئی، ہمیں یہی دیتے، یہی تو فیاضی کی ولایت کی دلیل ہے، انہیں اللہ اپنی صفت جوادیت عطا فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین فیض عطا کرتا ہے تو اس میں نہ خشکی کو دیکھا جاتا ہے، نہ کلی کو دیکھا جاتا ہے، نہ کانے کو دیکھا جاتا ہے، نہ گوری کو دیکھا جاتا ہے، تو یہ رجال اللہ اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، اور انہیں عطا کرنے میں دینے میں صفت جوادیت کا مظہر بنایا جاتا ہے، فرماتے ہیں یہی معاملہ عقل کا ہے کہ اہل عقل نوع عقل میں گھرے ہوئے ہیں، نوع ولایت سے ان کو کسی ان کو ویسی ہی نسبت ہے جیسے مجسمے کو نوع عقل سے ہے، لوگ کہتے ہیں ولی کیا کر سکتا ہے، ارے تیری مثال تو بدھ کی ہے، تو تو مجسمہ ہے، یہ مقدم بات کا ذہن دیا، کہتے یہ ولی کیا کر سکتا ہے، ولی سے کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا مولوی صاحب آپ مولوی ہو کر بت اور مجسمے ہو کر تم بت کے، کہ اس کے آگے سے اگر کوئی دیکھ رہا ہو کہ جناب ہاں یہ کون سی صدی، یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ کون سی صدی میں بنا ہے، کون سی صدی میں گیا ہے، لیکن مجھے سمے کو کیا پتا کہ جن ہے کہ رات میں یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ سکتی، وہ باتیں کیا اس میں حیات ہی نہیں ہے، اور یہی بات تم بات میں فرمائی کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر اسے شعور دے دیا جائے وہ سمجھے اچھا یہ عالم ایسا ہے، تو جس طرح وہ مجسمہ جس میں حکم حس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، وہ عقل والوں کی بات نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح عقل والا اس مجسمے والے کی طرح ہے جو ولیوں کی باتیں نہیں سمجھ سکتا، کہ جب وہ راز کی باتیں کرتے ہیں تو یہی بات حضرت مقدم سمنانی کہتے ہیں نوع ولایت سے ان کو وہی نسبت ہے جس مجسمے کو نوع عقل سے، اور یہ بات حضرت مجدد صاحب حضرت مقدم سمنانی کی کوئی تنہا نہیں ہے، ان کے بعد بھی نیچے تک تمام صوفیاء نے باتیں لکھی ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب کی فتح تفسیر عزیزی بھری بڑی ہے اسے، اور علم نشرح لک صدرک کے تحت میں نے اسی تناظر کو ایک دفعہ ذکر کرنے کی کوشش کیا ہے کہ سرکار کے سینے کو کیوں شرح کیا گیا، سر کو کیوں نہیں کیا گیا، شرح راس کیوں نہیں ہوا، شرح صدر کیوں ہوا، تو یہ وہ باتیں ہیں ان کے علمی خوان سے پھر وہ استفادہ کرتے ہیں اور ان کے دل کے پردے ہٹتے ہیں، فرماتے ہیں نوع ولایت کے خاص مدرکات ہیں کہ اہل عقل ان کے ادراک سے عاجز ہیں، عالم عقل وہ وہم میں ان مدرکات کے متعلق سوائے تشبیہ اور مثال کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مردے زندہ کیسے کر دیا، وہ کہہ سکتا ہاں جس طرح ہم سمجھا دیتے ہیں ان کے پاس صرف مثالیں ہو سکتی ہیں، حقیقت تک وہ نہیں پہنچ سکتے، یہ مقصود صاحب کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں نوع ولایت کے خاص مدرکات کہ اہل عقل ان کے ادراک سے عاجز ہیں، عالم عقل و وہم میں ان مدرکات سے متعلق سوائے تشبیہ اور مثال کے کچھ نہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، قرآن کی آیت دیکھے کیسے لائے ہیں، کیا علم ہے، سبحان اللہ سبحان، ایک تو بات کو پیش کرنا اور اپنے اس بات کو جوڑنے کے اس سے متعلق آیت لانا، یہ ساری بات انہوں نے کر دی، اور کرنے کے بعد بات کو ختم کس میں کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اللہ نے اس طرح کی یہ مثالیں پیش فرماتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قرآنی مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے یار یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، تو قرآن نے بھی کہا وما یعقلها الا العالمون، اس کو کوئی نہیں سمجھتا لیکن علم والا، یہ علم والے سے سمجھ جاتے ہیں. یہ سورہ کبوت کی آیت حضرت امام سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سابقہ گفتگو جو بچے کی شیروار بچے کی دودھ پینے والے بچے اور رحم کے بچے کی اور عقل والے یہ مجسمے کی جو مثالیں پیش کی ہے فرمایا اس سے مثالیں قرآن بھی پیش کرتا ہے اور لاکھ اس بات کا ذکر کرتے ہیں وہ تلک الامثال اضرب بہا للناس. یہ لوگوں کی جیسی عقل ہوتی ہے اس کے مطابق اس پر شور دیا جاتا ہے اور یہ بیکار باتیں نہیں ہوتی ہیں. ان والا اس سے مکمل استفادہ کرتا ہے. سمجھنے والے تو اس کو فضا میں اڑ رہے ہوں. یہ ایسی پیاری بات ہے. اس کے رسول رکھنے والے لوگ اس کو بھرے بھرے جا رہے ہوں گے کہ کیا باتیں ذکر کی ہے. اب سنیے ذرا یہاں پر ولایت اور نبوت کے حوالے سے بات کرتا. فرماتے ہیں ہر نو کے لیے ضروری ہے کہ جو نو اس نو سے ماورا ہے. بڑی پیاری بات آ رہی ہے. ہر طبقے کے لیے ضروری ہے کہ جو طبقہ اس سے اوپر ہے. تو نیچے والا طبقہ اگر اوپر والے طبقے کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا وہ گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ ہر نو کے لیے ضروری ہے کہ جو نو اس نو سے ماں بھرا ہے. انگلی سے چشمے بہ رہے ہیں بھائی. انگلی سے چشمے بہ رہے پانی آ کہاں سے رہا ہے؟ لو آ رہے اس کو خوشبو آ رہی ہے. بولے دوبارہ کے شفا ہے. ام احمد اگر بول شریف کو پی لیتی تو سرکار فرماتا جو پیٹ میں درد نہیں ہوگا. تو بول شریف بھی اور بولے مبارک بھی امت کے لیے شفا ہے. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نو کے لیے ضروری ہے. ہر طبقے والے کے لیے ضروری ہے کہ جو طبقہ جو نو اس نو سے ماورا ہے امام کے لیے غیب کو نقد وقت بنائے ورنہ برتر نو سے تعلق پیدا کرنا ممکن نہ ہوگا. اس کو آگے کہیں گے فرماتا امام بالغیب کے وظائف میں سے ایک یہ ہے. امام بالغیب کے وظائف میں سے یہ ہے کہ برتر نو کے بارے میں قطعی طور پر قیاس سے فیصلہ نہ کرے. برتر نو کے بارے میں قیاس سے فیصلہ یہ جیسا اسماعیل دلی صاحب کرتے یہ انسان تو نہیں کر سکتے ہوتے نہ. فرمایا شیطان یہاں پر قیاس نہیں چلتا. وہ کہاں اس نے ابلیس نے کہا حضرت آدم کے بارے میں یہ کیا میں تم سجا کروں تو قیاس کیا کیا انہوں نے کہا جی میں آگ سے بناؤں یہ مٹی سے بنے مٹی کو پھیرے تو نہیں کیا جی آپ کو جلا تو پڑ جائے گی. لیکن اس پاگل کو اتنا نہیں پتا کہ تو تو آگ سے بنا ہے. آگ سے زیادہ مشرف چیز نور ہے. جب نور خود آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو تیرے آگ کیا اوقات ہے. تو جب بندہ غیر متعلق ہو قیاس کرے تو پھر اس طرح ہوتا ہے. لیکن اور فرشتوں نے حضرت جبرائیل کی تقریر کی ہے. انہوں نے کہا جب یہ گرے سجدے میں چلے گئے تو بھی چلے گئے اور وہ اس وقت یعنی جب علم نہ ہو اس کہیں بنے تو پھر قیاس غلط کرتا ہے. قیاس مال فارغ یعنی وہ سوچنے لگا تجھے جب مضبوط کہیں بھی نہیں وہ تیرے سے اوپر کی نو ہے. یہ دیکھیں مضبوط بات ہے. یعنی ابلیس تو حضرت آدم کو سمجھ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ وہ نو تو اوپر درجے کی ہے. وہ فرشتوں سے بھی آنا ہے. وہ نو تو جبریل سے بھی آ رہا ہے. حضرت آدم جو ہے وہ جبریل سے بھی آ رہا ہے. تو جو نو آنا ہے اس کو تو کیا سمجھ رہا ہے. اور اسی بات کو حضرت مخدوم سمنانی لکھتے ہیں کہ نچلے درجے والا اوپر درجے والے کے لیے امام بالغیب کو نقد رکھے. یعنی کیا فرماتے ہیں کہ امام بالغیب کے وظائف میں سے ایک یہ ہے کہ برتر نو کے بارے میں قطعی طور پر قیاس سے کام نہ لے اور رنگوں کے ادراک سے تعلق سے اپنے آپ کو مادرزاد اندھے کی مانند خیال کرے. کیمرے تو اندھا ہوں مجھے نہیں پتا وہ آنکھ والے بھی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ بینائی کی قوت کتنی چاہیے گا یہ سارا. کیونکہ بینائی کی قوت حاصل ہونے سے پہلے مددگار اندھا اپنے قیاس سے رنگوں خوشبو آوازوں پر حکم لگائے گا تو یہ قیاس کبھی غلط ہوگا. یعنی اندھے سے کہا گیا مالٹا کیسا ہوتا ہے کہ ڈامر کی قیمت کیا ہوتا ہے. حضرت صاحب بتائیے نا کہ وہ کہنا کہ جی کہا بلا تشبیہ کر رہا ہوں وہ ایک ایسے دیوانہ تھا. وہ حدیث پاک بالکل درست تھی کہ نماز پڑھو گے تو چہرے پر نور آئے گا. عالم صاحب نے صحیح بتائی گھر میں پہنچا اس نے بس نور آئے گا. وہ نور سے پتہ نہیں لائٹ اڑا دے رہا تھا. رات کو فجر میں لیٹ ہو گیا تو خیر نماز کے لیے گرو بیگم نے کہا نور چلا جائے گا جلدی کریں. تو کہنے لگے نہ وقت جا رہا ہے تیمم کر لیں. تھوڑا تیمم کا ویک اوپر کر لیجیے. اور گاؤں کا تو آپ جانتے ہیں آج کل گیس تھوڑی سلو ہو جائے جب زیادہ ہو جائے تو دھواں مارا تو لکڑی اچھی ہو تو کتنی دھواں ماری گی. اب انہوں نے اس پر مسا کر لیا چہرے کا اور آخر بیگم اہلیہ کے سامنے کہنے لگے مقبورہ میرے چہرے پر نور آ گیا. وہ بھی سادہ درویش تھی. اس نے کہا نور اگر اس کو کہتے ہیں تو سب آپ کے چہرے پر. تم کالا کر چکے تھے نا, وہ کالا پھیر کے تو کہنا کہ یہ نور آ گیا. انہوں نے کہا جی اگر نور اس کو کہتے ہیں تو پھر سارا نور آپ کے چہرے پر ہے. تو اسی بات کو حضرت مکتوب میں سمجھانے ذکر فرماتے ہیں کہ اندھا اگر بینائی کے معاملات کو طے کرے گا تو اس کا قیاس غلط ہوگا. ہاں اس کو چاہیے کسی آنکھ والے سے پوچھا, ہاں بھائی تم بتاؤ. کسی بولے آنکھ والے سے پوچھے تو یہ تم ڈاکٹر بن جاؤ یا پروفیسر بن جاؤ, جب تک آنکھ والے نہ ملے تو تم رسول اللہ کو نہیں جان سکتے, کیونکہ وہ آنکھ والوں کی باتیں ہیں. کس کی باتیں بولیے؟ حضرت قاضی آزاد رحمتہ اللہ علیہ کے بھانجے نے حضرت قاضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا خواب میں. دیکھا کہ سارے امام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. قاضی آزاد صاحب شفا ان کو خواب میں دیکھا کہ جناب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. ان کے دل میں آرزو ہوئی کہ میرے ماموں نے بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں عشق رسول پر. وہ کہاں پر ہے؟ وہ کہاں پر ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو کالی چادر ہے اس کو ہٹایا تو دیکھا کہ بغل میں قاضی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں. بغل میں قاضی آزاد بیٹھے ہوئے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو یہ فرمایا کہ جو اندھا ہے وہ دیکھنے والوں پر قیاس نہ کرے جب تک آدمی مادر طبیعت کے پیٹ سے چھٹکارا نہیں پاتا, جبر بشریت سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں لیتا. یعنی جب تک ماں کے پیٹ سے آزاد نہیں ہو جاتا اور بشریت کی مجبوری سے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں دیتا, میل کوشش کر کے. یہ پوری ایک لمبی بات حضرت امام ربانی نے ذکر کی ہے. اور آخری بات اس نو کے اندر جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, فرماتے ہیں اسی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے جو درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے, فرمایا چونکہ یہ ایک مسئلہ تھا اس لیے بیان کیا گیا کہ عقل مند کی انتہا, بڑے پیارے جملے ہیں, عقلاء کی انتہا اولیاء کی ابتدا ہے. عقلاء کی بولیے عقل مند کی انتہا وہیں سے ولایت کی ابتدا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اولیاء کی انتہا انبیاء کی ابتدا ہے. اس پر سلامت رہو. یہ ساتھ فرماتے ہیں. اسی طرح ذکر فرماتے ہیں حدیث میں آیا کہ فرشتے جانتے ہیں کہ نعمت دو درجے نعمت کے دو درجے کیا ہے. چنانچہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس منقول ہے کہ علماء کا درجہ مومنین کے درجے سے بالا تر ہے. سن رہے ہیں؟ علماء کا درجہ مومنین کے درجے سے بالا تر ہے. ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اس حدیث شریف کی نشاندہی کرتی ہے. اب دیکھیے نو نبوت کی حیرت انگیز مدرکہ اور ان کی تفصیل انبیاء کرام کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. لیکن ان میں سے بعض حقائق جو نوع عقل اور نوع ولایت کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں ان کا شمع عقل اور علم کی ترجمانی سے بیان کیا جا سکتا ہے. وہ یہ یعنی اب آپ جب نہیں جانتے تو آپ انبیاء کے بارے میں کیسے بتا رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کو جواب دینے سے یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ولی اگر چاہے کتنا بھی کر لے تو انبیاء کا مقام کو نہیں جان سکتا, تو یہ آپ ہی تو انبیاء کے مقام کے بارے میں لکھ رہے ہیں, تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو پھر ذکر فرماتے ہیں اس سوال کو رفع کرنے کے لیے, فرمایا نوع عقل اور نوع ولایت کے ذریعے جو کچھ تھوڑی بہت شمع حاصل ہو جائے, جو کچھ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بادل خدا بزرگ ہوئی, تھوڑی بہت ہم نے بیان کی ہے یہ مقام یہ مقام, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بادل خدا بزرگ ہوئی اصل وہ ہے. تو ہر وقت میں سمجھانا رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ غور سے سنو, یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ دیگر علماء نے ذکر کیا, دیگر مشائخ نے ذکر کیا, یہ ان کی صحبت اور ان کی اطاعت کے چند قطرے ملے جو ہم بتا رہے ہیں. اور وہ یہ ہے, توجہ سنیے, کہ انبیاء کرام بشری تاریخ بہت بنیادی بات. اب حضرت امام سمنانی کا عقیدہ سامنے آ رہا ہے پوری بحث کرنے کے بعد. اب یہ مقام مصطفیٰ پر نہیں آئی, الگ فصل حضور کے لیے الگ فصل رکھی ہے لمبی کہ حضور کی دیگر انبیاء میں کیا برکت ہے. اب صرف انبیاء پر بحث کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ یہ کہ انبیاء بشری تعلیم و تعلم کے بغیر یعنی پڑھنے لکھنے سے کے بغیر ابتدا سے دنیا کی ابتدا اور آخرت اور تفصیلات اور غیب کی تمام باتیں اللہ نے عطا فرما دی. اب لگائیے فتوا جو امام محمد رضا پر لگاتے ہیں تو لگائیے محمود جرت ہے کسی میں؟ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال میں نبی بنتا ہے. حضرت مقدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ بس نبوت ملی اور نبوت ملی اور ابتدا اور انتہا اور افق غیب کے تمام معاملات تفصیلاً بتاتا ہے. اور اسی کو بحر شریعت کے اندر حضرت صدر الشریعہ نے نبوت کے بیان میں لکھا کہ ہر نبی غیب کو تفصیل جانتا ہے. اس پر سرکار نے کھلی نے شور مچایا کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے, ہم نے یہ جانا. یہ یا لکھا اگر اس فتوے سے یہ بریلیوں کا مذہب یہ کہا جا سکتا ہے تو آئیے نا صوفیہ سے پوچھئے, ان کو بھی بریلی کہیے الحمدللہ یہ ہیں ہمارے,
ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پکارا ہے.
ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ بات میں؟ اور فرمایا کہ انبیاء کرام بشری تعلیم و تعلم کے بغیر, یہ چند کلمات ہیں ذرا توجہ سنیے گا, بشری تعلیم و تعلم کے بغیر ابتداء و آخرت کی مکمل تفصیلات افق غیب سے حاصل کرتے ہیں اور اس ضابطہ کلی جس سے دنیا کا نظام قائم ہے تعلیم دیتے ہیں. جو کچھ لوگوں کو خواب میں غیب نظر آتا ہے ان کے نزدیک وہ مشاہدہ ہوتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو قدرت دیتا ہے, اگر وہ چاہے کہ آسمان اور زمین کے جسموں میں تصرف کرے تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. یہ جو فرمانا جو کچھ لوگوں کو خواب میں غیب نظر آتا ہے, غیب ادراک ہوتا ہے, وہ ان کے لیے مشاہدہ ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ کی شان ہے, آپ نے دیکھا حضرت کریمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں غزوہ احد کے اندر ایک صحابی کے سینے میں چڑھ گئے اور خنجر مار کر ان کو شہید کیا. یہ مسلمان نہیں تھے, سرکار کو مکرانے لگے. صحابہ نے کہا حضور وہ کریمہ تو کافر ہے, ان کے سینے پر بیٹھ گیا قتل کر دیا اور تو آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں نہیں, تو نہیں سمجھ رہا کیا سمجھ کرنا جو میں دیکھ رہا ہوں. فرمایا کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا میں قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں ایک گھر میں دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سال کے بعد حضرت کریمہ ایمان لے کر آئے. تو جو لوگ سوچتے ہیں, خیال کرتے ہیں, گمان کرتے ہیں, وہ انبیاء کے لیے مشاہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ مشاہدہ ہوتا ہے. اب یہ جملہ کی بارہ یہاں پر ختم ہو رہی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عمل جو دنیا میں آدمی سے ثابت ہوتا ہے اس کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے. یہ انبیاء کے بارے میں کہہ رہے ہیں. برزخ قیامت آخرت میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا, انبیاء پکی طور پر جانتے ہیں.
لوگ تو کہتے ہیں معاذ اللہ جو اسماعیل نے لکھا کہ نبی پاک کو اپنے خاتمے کی خبر ہے, جو لکھا کہ
اور یہ عقیدہ دیکھیے حضرت مخدوم سنانی امام الاولیاء کا, قدوۃ الاصفیاء کا. فرماتے ہیں کہ خود تو خود اپنے امت کے اعمال کے ثواب اور عذاب کی مقدار کو جانتے ہیں. اسی کو تو حاضر ناظر کہتے ہیں. حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ناظر کہتے ہیں اس عقیدے کو ہے کہ یہ بات ہمیں جانتے ہیں, ہماری اچھائی کو جانتے ہیں, ہماری برائی کو جانتے ہیں اور ہمارے نیک اعمال حضور کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور حضور کی حدیث میں تمہارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں, اللہ کی تعریف کرتا ہوں اور برے اعمال کو دیکھ کر استغفار کرتا ہوں. تو حاضر تو مانا عالم کے ہے, جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے, یہ مطلب نہیں کہ حضور اسٹیج پر موجود ہے, یہاں موجود ہے, یہاں موجود ہے, یہاں موجود ہے, یہ مانا نہیں ہے. حضور اگر اپنے جسد انور کے ساتھ کہیں جلوہ گر ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں, لیکن اصل حاضر ناظر کا عقیدہ یہ ہے کہ آقا ہم سے غافل نہیں, آقا ہمیں جانتے ہیں. اور اسی کو امام احمد رضا نے کہا کہ فریاد امتی جو کرے حال دار میں اور ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. اب کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے میرے دوستوں کی کتاب پڑھ لینا, میں تو یہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ہاں لیکن میں اس پر یہ جو مخدوم صاحب نے لکھا یہ کئی آیتوں پر لکھا رہا, ایسا نہیں ہے کسی عام درویش کی بات ہے, یہ بحر العلوم کی بات ہے, جبل العلم کی بات ہے, قدوۃ الاولیاء کی بات ہے. اب آپ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں اور ختم کرتے ہوئے ایک بات بڑی پیاری آپ یہاں پر ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سنو, یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر عمل جو دنیا میں آدمی سے ثابت ہوتا ہے اس کے بارے میں انہیں علم ہوتا ہے, برزخ قیامت آخرت میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. انبیاء کرام فطری طور پر تحقیق کے ساتھ اعمال کے ثواب عذاب کی مقدار کو جانتے ہیں, علاوہ بھی روح قدس کے توسط اور پیغام رسانی کی بنا پر لوگوں کو حکم دیتے ہیں. انسانی روحوں کی ہدایت اور نفس بشری کی تکمیل کے لیے ان کو ابدی نیک بختی کی اشارت دیتے ہیں اور ہمیشہ ان کی بدبختی سے ڈراتے ہیں اور یہ کیوں نہ ہو. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں اسی بات کو ذکر فرمایا, وما نرسل المرسلین الا المبشرین والمنذرین. فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے اس بات سے بھیجا ہے کہ بشارت دیں اور لوگوں کو ڈرائیں, بشارت دیں اور لوگوں کو. یہ سن لیا آپ نے حضرت مخدوم سمرانی کو سن لیا؟ چند باتیں ذرا جلدی جلدی سنیے. امام غزالی اور میرے امام کی کتاب میرے پاس ہے رحمۃ اللہ سامنے میں، میرے امام حوالہ پر آپ کو غیرت دلائی.
او اسماعیل قتیل صاحب، آپ یہ دیکھیں امت کیا کہہ رہی ہے، آپ کیا کہہ
رہے ہیں؟ احیاء علوم کے اندر فخر کے بیان کے اندر جن نمبر 3 حضرت امام غزالی بڑی پیاری بات نبوت کے بارے میں، نبی علماء بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ پتہ نہیں نمبر 3 نبوت کیا تھا پیش کر رہا. علماء صوفیاء انبیاء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نبوت عبارت اما یختص به النبی ویفارق به غیره. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ نبی کو فرمایا یہ چند باتوں کے ساتھ عبارت ہے کہ جو نبی ہی کے اندر پائی جاتی ہے، نبی کے سوا کسی کے اندر نہیں پائی جاتی. وہ تو ربیع الاول شریف آ رہا ہے تو ان شاء اللہ 40 سال کا مسئلہ ہم کلیئر کریں گے کہ 40 سال میں لوگوں کو بھی نہیں پہلے بھی وہ ان شاء اللہ آپ ہوگا، لیکن یہاں پہ بات کر رہا ہوں. وہ یہ قصد بھی انبائی میں خواہش تھے اور ان بے شمار امام غزالی کے ان بے شمار کو سکیا جس کی ہوا بھی کسی کو نہیں لگ سکتی جو انبیاء کو دیا جاتا ہے. فرمایا میں سے صرف 4 بتاتا ہوں. کیا فرمایا؟ بولیے 4 بتاتا ہوں. فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ احدہا، بڑی بڑی کی بات. فرمایا احدہا کلمہ طیبہ پڑھیے گا لا الہ الا محمد رسول اللہ. اب ذرا مصطفی جان رحمۃ اللہ علیہ السلام پڑھیے گا جو تو زبان پر ایمان کی کیسی لذت آتی ہے. فرمایا کہ وہ ایک بحر زخار فضیلت کا، لیکن 4 چیزوں میں سے میں بتاتا ہوں. فرمایا حدہا انہو یعرف احقائق امور متعلقت باللہ و صفات و ملائکت و دار الاخرت علم مخالف لعلم اللہ غیره بکثرت معلومات و زیادت الکشف و تحقیق. فرمایا یہ پہلی چیز ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا جو امور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ملائک اور آخرت سے متعلق ہے، نبی کے حقائق کا علم رکھتا ہے، علم رکھتا ہے. غار حرا میں حضور اعلان کو سے پہلے گئے تھے، سب پوچھ رہے تھے کعبے میں بندوں کو، اور سید عالم غار حرا میں گئے. امام غزالی نے کہا یہ ضروریات حضور سے ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ہر شے کے بارے میں علم رکھتا ہے کہ اور کے علم زیادہ کے معلومات اور فروزانی تحقیق کے انکشاف ان کی نسبت نہیں رکھتے. فرما دوسری چیز کیا ہے؟ ان لہ فی نفس کی صفت، بڑی پیاری بات، اور ان کی ذات میں کمال ہوتا ہے. تتم لہ افعال خالقہ سے، اور ان سے افعال خالقہ صادر ہوتے ہیں. وہ لاٹھی کو پکڑے تو سونا بن جائے، وہ پتھر کو ہاتھ لگا کر موم ہو جائے. فرمایا تم سے نہیں ہو سکتا، تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ انبیاء کی ذات کی صفت ہوتی ہے. اس کے اظہار کے لیے اس سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے. میں نے کہا جی کرائیے. کہنے لگے حضور پڑوسی کا خیال رکھتے تھے، حضور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے تھے. میں نے کہا حضرت صاحب اس میں نبی کی سیرت کہاں ہے؟ یہ تو عام تعلیم ہے، پہلے بتائیں تو صحیح کہ نبی کون ہوتا ہے. یہ تو عام آدمی بھی کر سکتا ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا تعلیمی پہلو بعد میں رکھے، پہلے تخصص اور خصوصیت کے پہلو کو بیان کریں. اور خصوصیت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ نبی اگر قریبی کا بوجھ اٹھا پڑوسی کا خیال رکھے تو یہ تمہاری تعلیم کے لیے ہے، لیکن تم پڑوسی کا خیال رکھ کر نبی جیسے نہیں ہو سکتے. یہ ہوا دی جاتی ہے، تم بھی ہو سکتے، تم بھی خیال رکھو نا، تم بھی اپنے جوتے اپنے ہاتھ سے. میں نے کہا وہ تمہیں تعلیم کے لیے ہے. یہ تعلیم کا گوشہ بعد کا ہے. سیرت النبی کے پہلے وہ گوشے بیان کیے جائے کہ بندے کا عقیدہ خراب نہ ہو. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے میری جوتی اپنے ہاتھ سے سیے تو میں بھی تو نبی جیسا ہو گیا، میں نے پڑوسی کا خیال رکھا تو میں بھی نبی جیسا ہو گیا. اس لیے میں نے بتانے کی بات ہے، پہلے نبی کو جانو پھر اس کی تعلیم کو جانو. سمجھ رہے آپ؟ یہ سیرت النبی کا مین ہدف ہے، یہ اس کے زاویے ہیں. سیرت النبی کانفرنس کرنا بہت بڑی عظمت کی بات ہے، لیکن اس کا تقاضا یہ کہ پھر نبی نبوی شان بتائی جائے. پہلی نبوی شان یہ کہ بندہ آخرت تمام چیزوں کے بارے میں جانتا ہے. دوسری شان یہ کہ اس نے اللہ نے قدرت رکھی ہے کہ وہ خالق عادت، یعنی عادت جو کام نہیں ہوتے لیکن اس کی ذات سے ہو رہے ہیں. یعنی تھوک میں تو بدبو ہوتی ہے لیکن ان کے تھوک میں شفا ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے. سردار رسول فرمائے سارا پانی بھی لیتے ہیں، جس سے مسافر کر رہے ہیں اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی. مصنف کے اندر موجود ہے ایک صحابی کے ان کی 4 بیویاں تھیں، لکڑی لائے پھینک کے پسینہ بڑا ٹپک رہا تھا، جتنا ٹپکے اتنی خوشبو. بیگم چاروں بیگم نے پکڑ لیا، کہنے لگے تو ہم کافی زمانے سے محسوس کر رہے ہیں جب سے آپ سے نکاح ہوا، ہم مہنگی مہنگی خوشبو کے گھر میں خوشبو کا بڑا مقام ہے. آپ سے پڑھنے میں خوشبو لاتے رہے لیکن ہماری خوشبو مانگ رہی. آپ یہ بتائیے کہ ہم لگاتے نہ کچھ کرتے، پسینہ بھی کرتا خوشبو آتی ہے، یہ کرتے کیا ہے؟ بازار کی ساری خوشبو اس چارہ پھیل ہے. تو کہنے کہ پھر سنو اگر تم مجھے کرتی تو میں بتا دیتا. کہنے کہ کیا؟ کہنے کہ میرے پورے جسم پر دانے تھے، میرے پورے جسم پر دانے تھے. میں بارگاہ رسالت میں تکلیف کی حالت میں حاضر ہوا، شہید عالم نے فرمایا کہ صرف تہبند پہن لے، نیچے سے کپڑا پہن لے اور قمیض اتار کے تیرے پاس آئے. کہنے لگے جب آئے، جب میں پہنچا تو سرکار میرے جسم پر اپنا لواب ڈال دیتے، کہتے ہیں لواب جہاں لگتا تھا دانا اسی پر گیا، خوشبو آج تک ہے. یہی بات حضرت مقبول سمرانی حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، خوشبوئیں تو اب تک موجود ہیں، وہ معاملات اب موجود ہیں. حضرت امام غزالی نے کہا تیسری چیز کیا ہے، درست نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹکا کے سنیے، ذرا تیسری چیز کو بھی ذرا توجہ سے سنیے. فرماتے ہیں سالس و ان له صفتا بها يبصر الملائكه ويشاهدهم كما ان البصير صفه بها يفارق الاعمى. قربان جائے امام غزالی، فرمایا ان میں ایک صفت ہوتی ہے جس کو فرشتوں کو دیکھتے ہیں، پردے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا کیسے؟ کہ جیسے اندھے کے مقابلے میں آنکھ والے کی صفت ہوتی ہے. یہی بات مخدوم پاک کے لیے، یہی بات مخدوم پاک کے لیے، اور وہی بات کہ امام غزالی کہتے ہیں اندھے اور دیکھنے والے کی مثال ہے. تو یہ ایک ہی فکر ہوتی ہے، لیکن کچھ کچوچا سے مل رہی ہوتی ہے تو کچھ بریلی سے مل رہی ہوتی ہے تو کچھ ماہرہ سے مل رہی ہوتی ہے تو اصل تو بغداد سے مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ذرائع جو مختلف ہے، یہ ذرائع کی خدمت کے اعتبار سے مختلف ہے، پیغام اور فکر ایک ہی ہوا جو امام غزالی نے ذکر کیا. فرمایا کہ ان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے جس سے وہ شاعری کرتے ہیں، اور کتنی پیاری مثال قاری صاحب رہتے ہو جو فرمائے، کتنی پیاری مثال. فرمایا اللہ نے بصیر صفتا بہا یفارق الاعمى، جس طرح دیکھنے والے کے اندر ایک صفت ہوتی ہے جس سے وہ نابینا سے آگاہ ہو جاتا ہے. اور آخری بات سنیے کیا فرماتے ہیں، الرابع جو میرا امام حجت کے طور پر پیش کرتا ہے، الرابع چوتھی چیز، چار بات امام غزالی نے فرمائی تھی، ہے تو کئی لیکن چار بتاتا ہوں. پہلی بتائی خدا کو جانتا ہے، عقیدہ کو جانتا ہے، علم رکھتا ہے. دوسری بتائی رات میں خوارج کی عادت، معجزات کو ظاہر کرنا، چیز کو تبدیل کر دینا، قدرت کا مکمل مظہر اللہ اس کے عطا فرماتا ہے. تیسری چیز فرشتوں کو دیکھتا ہے. چوتھی چیز کیا ہے، ان لہ صفتا بہا یدرک ما سیکون فی الغیب. فرمایا اسی طرح اس کی شان ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ آئندہ کی غیب کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے. آئندہ غیب کی باتوں کو بھی بولیے، وقت میرے پاس ختم ہو گیا، اور رہیے آخری گھروانا تھا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ. کس کا؟ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، عام ولی اللہ کی. میں انہیں جو فتویٰ پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھیں کیمرہ سامنے تو فتویٰ شریع ہے، چھپی ہوئی دانشاہ سے ہے، یہ آپ کی حوالہ سنیے. صرف اس بات کے حوالے سے کہ بزرگوں سے نسبت رکھیں تو ان کی عقیدے کو بھی اپنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فاطمہ شریف میرے سامنے ہے، امام اہل سنت حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، حضرت حکیم العلوم شاہ عبد اللہ محدث دہلوی کے بیٹے، ہم سب امام اہل سنت. اسنا شریف کے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عقیدہ نمبر 5 صفحہ نمبر 335 نبوت کے بعد امام میں سے، میں نے اس لیے آغا تھا ان کا قول پہلے پڑھا، لطائف شریفیہ پڑھا، میں نے بھی پڑھا دوسری کتاب امام غزالی کی، ایسے تو 36 سو آ رہی، یہی بات امام غزالی امام راضی نے بھی لکھی، بالکل یہی بات لکھی، یہی بات غازی علی نے لکھی، بالکل یہی بات اللہ کا فوج نے لکھی، بالکل یہی بات اللہ نے غازی لکھی، بالکل یہی بات حضرت سید محمود علی نے لکھی، یہی بات تمام لوگوں نے لکھی ہے. اب ان تمام کے حوالوں کو ذکر کرنے کی بجائے میں یہ کہوں گا یہ اجماعی نظریہ ہے، اجماعی نظریہ حضرت انبیاء اکرام اللہ رب العالمین، یہ برکتیں اور یہ مقامات عطا فرماتا ہے. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کے لیے واجبات ایمان کیا چیزیں نبی کے لیے ہونا ضروری ہے؟ سیرت النبی، میں نے تو پہلے نبی کی شان کو بتایا، میں نبی کی شان بتاتا ہوں، تعلیم بھی بتاتے ہیں الحمدللہ، وہ فیض محمدی مسجد میں بھی بتاتے ہیں، عید بھائی کے گھر بھی بتاتے ہیں، نماز روزہ بھی بتاتے ہیں، اور عرس ہے تو آج عقیدہ بتائیں گے. کیا بتائیں گے جی؟ عقیدہ بتائیں گے. غور سنیے، فرماتے ہیں انبیاء کرام کے لیے واجبات ایمان کا علم قبل و بعد نقل ضروری ہے، جبکہ عقائد میں جہالت اور لا علمی کفر و زندیقیت ہے، تو انبیاء پر اس کیفیت کسی لمحے کا تصور درست نہیں. ہاں وحی الہی کے نزول سے پہلے احکام شریعہ ان کے علم میں اس قدر تفصیل نہ تھے، لیکن وہ اور اللہ کا مالا تقل تعالیٰ آپ کو علم سکھایا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس طرح اشارہ ہے کہ مسلمان وغیرہ ساری تفصیل کو ذکر کرنے کے بعد حضرت امام اہل سنت شاہ عزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں، اس مضمون کو تنازع کرتے ہوئے بہت سی آیات اس بات کو بیان کرتی ہے. اس مضمون کے بعد بحث رسالت وحی نزول کتاب کا ذکر آیا ہے، بلکہ تمام کی حضرات انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا کہ انبیاء کرام کے لیے واجبات ایمان, واجبات ایمان کا ہر حال میں ہونا ضروری ہے. لہذا قرآن کی آیت جو ہے وما کنت تدری من کتاب ولا ایمان, یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. تو یہ آیت کا جواب دیتے ہوئے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ماں اللہ انبیاء کو ایمان کے بارے میں پتا نہیں ہوتا, بلکہ یہ مراد یہ ہے کہ جب آپ ایمان کی باتیں کرتے ہو حبیب تو یہودی بڑے حیران ہوتے ہیں, کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, کہیں سے سیکھا نہیں, یہ ایمان کی باتیں کہاں سے کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں لاتے کہاں سے. تو فرما وما کنت تدری, یہ تو اپنی درایت سے نہیں بولتا یا ڈل پچکو سے نہیں بولتا, جو کہتے نا ڈل پچکو مارنا ادھر ادھر کی مارنا وہ ایک درایت, تو خدا نے اس درایت نبی کی ہے. فرمایا ہاں حبیب یہ جو تو باتیں کرتا ہے ہماری وہی سے کرتا ہے, ہماری بولیے وہی سے کرتا ہے. تو یہ حضرت امام غزالی نے بھی چار باتیں لکھی ہے اور حضرت قبلہ مخدوم سمنانی نے بھی لکھی ہے. اور یہ سنی حضرت مخدوم سمنانی کیا کہتے ہیں, فرمایا کس طرح انوار انسانی کی کمالا کان میری کر رکھیے, دو جملے بڑے بڑے حضرت سنیے سوال, فرمایا جس طرح انوار انسانی کی کمالات کی امتحان نبوت ہے, اسی طرح محمد رسول اللہ کی نبوت کا ذوق تمام انبیاء رسول کے ازواج کا منتہا ہے. آپ مخلوق میں سب سے اکمل اور افضل ہیں, قیامت کے روز جب تمام کاملین میدان حشر میں حاضر ہوں گے آپ ہی رسولوں کے سردار اولین و آخروں کے انتخاب ہوں گے, بلند درجات فردوس سے اعلیٰ, ایسی زینت ہے کہ اس سے عظیم تر کوئی زینت نہیں, اس سے مقام محمود کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے من النیل فتہجد به نافلۃ لک عسٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, حبیب ہم تجھے مقام محمود دیں گے. فرما امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے گا, وہ مقام سوائے ایک ہستی جناب محمد رسول اللہ کے کسی کے لائق نہیں ہے, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مخصوص ہے. آپ علیہ السلام کی شریعت تمام شریعتوں کی نماز ہے, آپ کا دین تمام ادیان سے اکمل ہے, آپ خاتم النبیین بلند مرتبہ سادات کے بزرگ ہیں, آپ سلامتی پر ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولا رسول اللہ خاتم النبیین, خدا نے آپ کو نبوت کو ختم کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے جس نے حضور علیہ السلام کو بھیجا حق کے ساتھ مخلوق کی طرف خوشخبری دینے والا, ڈرانے والا, اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی اور آپ علیہ السلام کی سارت کامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے اظہار نادانی سرکشی کیونکہ کمال پر زیادتی نقصان ہے. یہ آپ کا مقالہ مکمل ہوا, یا آپ دیکھا یہ حضرت مخدوم سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جن کے عرس میں آپ آئے ہیں, یہ ان کے وہ بزرگ برتر لطائف ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار گفتگو اس لطیفے سے سلجھ گئی ہیں, بہت لوگوں کے ذہن جو کنفیوز ہوں گے کئی معاملات کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخدوم پاک کا فیض ہے کہ انہی کی ملفوظ کی برکت سے وہ تمام ذرائع کلیئر ہو چکے ہوں گے. اللہ رب العالمین, صرف کوشش میرے دوستو یہ تھی کہ ہم کتابیں کھولیں. آپ کہیں گے جی میں ڈیوٹی کرتا ہوں, ٹھیک ہے ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہے, لیکن ایسے پروگرام کے لیے وقت نکالا جہاں پر وہ کتابیں آپ نہیں کھول سکتے تھے, یہاں کھول کر آپ کو پڑھا دی جائے اور آپ کو دکھا دی جائے. مقصود کوئی تنظیم نہیں, کسی کو پروموٹ کرنا, کسی کو یہ کرنا, یہ مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ جن کو ہم صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں, آخر جانے تو صحیح وہ ہے کون, وہ ہے کون اور ان کے نظریات کیا ہے. تو اللہ رب العالمین انہی کے دین و مسلک اور انہی کے عقائد و نظریات, انہی کے نہج و طریق پر ہمیں زندہ رکھے. جو صراط مستقیم ہے اللہ اسی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خانقاہ شریفیہ کچوچہ شریف کو اللہ رب العالمین رحم دنیا تک, اسی طرح اس کے وقار و مرتبے و عظمت کو اللہ رب العالمین اجاگر رکھے, سلامت رکھے. خاندان اشرفیہ کے تمام بزرگ بالخصوص حضور سیدی اعلی حضرت سید علی حسین اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی, حضور سیدی و آقائی سردار کنا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی, یہ اس سلسلے کے مجددین ہیں. اللہ رب العالمین ان کی بارگاہ میں ہم نے یہ نظر پیش کیا ہے, مولا کریم ان کا بہترین اجر سلاؤں نے عطا فرما دیا. اور حضور قبلہ سیدی اظہار اشرف خان زیب سجادہ سلسلہ شرفیہ اللہ رب العالمین نے نصیب کامل اجر عطا فرمائے. تمام مشائخ اہل سنت اور تمام علماء اہل سنت جو صوفیہ کی مراکز پر بیٹھ کر اور ان آستانوں کی زینت, ظاہری زینت بھی ان کی آراستہ ہے اور باقی زینت ان سے آراستہ ہے, اللہ یہ فیض ان کی اولادوں میں جاری رکھے اور ان کی اولادوں میں علم ظاہری اور علم باطنی کے آفتاب مہتاب آتے رہے تاکہ ہم جیسے ناتواؤں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان مہیا ہوتا رہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.